الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: والله الله ولي المؤمنين. وقال تعالى: وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عربی زبان میں ولی کے معنی ہوتے ہیں سرپرست کے. نگراں اور نگہبان کے. ہر موقع پر ساتھ دینے والے اور دوستی کو نبھانے والے دوست تھے. یہ خاص طور پر تین معنی ہیں جو تمام عربی زبان کے ماہروں نے ولی کے لفظ کے لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقام پر یہ فرمایا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے، ساتھ نبھانے والا، ضرورت کے وقت میں ساتھ دینے والا دوست ہے، اور برائیوں اور تکلیفوں سے بچانے والا، قادر مطلق اور شفیق، نگہبان اور نگران ہے. سرپرستی کا مطلب ذرا ذہن میں تازہ کیجیے. ایک بچہ اپنی ضرورتوں کے بارے میں کچھ فکر مند ہوتا ہے، اسے اچھی طرح یقین ہے کہ میرے باپ میری ضرورتوں کے ذمہ دار ہیں، وہ میرے سرپرست ہیں، مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور کوئی بچہ اگر سرپرست باپ کی موجودگی میں اپنی ضرورتوں کے لیے بہت پریشان نظر آنے لگتا ہے باپ کو، تو باپ کو یہ اچھا نہیں لگتا. باپ کہتا ہے کہ تجھے پڑھنے اور کھیلنے کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تو ان چیزوں کی فکر کرتا ہے، اداس بیٹھا رہتا ہے، پریشان نظر آتا ہے، اپنے کلاس میں پڑھنے والے ساتھیوں سے اپنی ضرورتوں پریشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے. کئی بار دیکھا گیا کہ تو رات میں سوتا نہیں، پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں پریشان ہے، کروٹیں بدل لائے، تو بچہ کہتا ہے، کہنے لگا کہ وہ مجھے اگلے ہفتے اسکول کی فیس جمع کرنی. تو باپ کیا جواب دے گا کہ ان چیزوں کی میرے ہوتے ہوئے تجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو میری ذمہ داری ہے. ایک بچہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ پاسپورٹ بن گیا؟ تو کہنے لگا کہ نہیں. ویزا لگ گیا؟ نہیں. ٹکٹ آ گیا؟ سیٹ بک ہو گئی؟ نہیں. عمرے کے احکام سیکھ لیے؟ نہیں. ہر سوال کا جواب نہیں. اور آخر میں اس نے کہا کہ وہ اصل میں میرے ابو مجھے اپنے ساتھ عمرے پہ لے جا رہے ہیں. مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے. پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا، عمرے کے مسائل، یہ میرے ابو جانے. کوئی آدمی بھی اس بچے کے جواب کو غلط نہیں کہے گا، کہے گا بالکل ٹھیک ہے. جس کو چھوٹی سی عمر میں اس کا سمجھدار باپ یہ بتا چکا ہو کہ میں تجھ کو عمرے میں لے جانے والا ہوں، تو وہ اپنے دوستوں سے اگر کہنے لگے کہ میں عمرے میں جا رہا ہوں، نہ پاسپورٹ کا پتہ، نہ ویزا، نہ ٹکٹ، نہ کچھ، تو کوئی اس کا مذاق نہیں اڑائے گا. اس لیے کہ اس کا ایک سرپرست موجود ہے جو ان سب چیزوں کی فکر کرے گا. سرپرست کے ہوتے ہوئے بچے کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ دنیا کا وہ عرف ہے، وہ رواج ہے جو ساری دنیا کے قوموں میں ہے اور فطرت انسانی سے تعلق رکھتا ہے یہ رواج. اب تصور کریں ان خوش نصیب بندوں اور بندیوں کا جن کا ایسا ہی اور اس سے بھی زیادہ سرپرست اللہ بن جائے. ان کی زندگی کتنی چین اور سکون سے گزرتی ہوگی. باپ کی سرپرستی جس کا زندگی کا خود ایک منٹ کا بھروسہ نہیں، اس پر بچے کے اطمینان کو دنیا درست قرار دیتی ہے. اور اس اللہ کی سرپرستی پر جو حی و قیوم ہے، رب العالمین ہے، مالک الملک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، جس نے عظیم شان مخلوقات اپنے ایک حکم سے بنا دی، اس کی سرپرستی پر کوئی اگر ناز کرنے لگے اور اس کی سرپرستی کے سہارے اپنی زندگی کی کشتی کو اس کی منشا کے مطابق چلا دے، تو دنیا اس پر تنقیدیں کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کا اور جس بندی کا سرپرست بن جاتی، اللہ تعالیٰ جس کو اپنی نگرانی، ذمہ داری اور ولایت میں لے لیتے ہیں، کوشش کریے گا کہ ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں. اللہ جس بندے اور اپنی جس بندی کو اپنی ولایت عطا فرما دیتے ہیں، اپنی ولایت عطا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اپنی سرپرستی اور نگرانی اور نگہبانی میں لے لیتے ہیں، اس کی زندگی کا انداز اور ہم عام لوگوں کی زندگی کا انداز، زمین و آسمان دونوں کے اندر فرق ہے. ایک وہ بچہ جو یتیم ہو، جس کو باپ کے مرنے کے بعد نہ چچا نے گود میں لیا، نہ ماموں نے لیا، نہ خالو نے لیا، نہ کسی پھوپھا نے لیا، نہ کسی اور رشتے دار نے لیا. وہ بچہ اگر غمگین ہو، عید بقرعید میں روئے، اپنے باپ کو یاد کرے، خوشیوں کے موقع پر وہ کسی کو مس کرے، پڑھائی اس کی بیچ میں رک جائے، ڈراپ آؤٹ ہو جائے، وہ اس کا علاج نہ ہو سکے اگر وہ بیمار ہو جائے، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس کا ایک تندرست، مالدار، خوشحال، سخی، نارمل مزاج کا شریف انسان، ایک باپ موجود ہو جس بچے کے ساتھ، وہ بچہ اگر پریشان ہو تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو کوئی بیمار بچہ ہے. اللہ تعالی جس بندے کو اپنی ولایت میں لے لیتے ہیں اور جس کو ولایت عطا فرما دیتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ جس کے سرپرست بن جاتے ہیں، جس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں, جس کے نگہبان اور نگراں بن جاتے ہیں, اس کو سب سے پہلی دولت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کو اللہ خود گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں. اللہ جس کو خود بچانے کا اہتمام کر لیں, اسے دنیا کے سارے شیطان اور شریر نفس امارہ جان توڑ کوشش کر لیں, اس سے گناہ نہیں کروا سکتے. اس لیے کہ حفاظت کرنے والا گناہ کروانے والوں سے زیادہ طاقتور ہے. تو سرپرستی جس کسی کو حاصل ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ پھر بغیر زیادہ مشقت کے اس کو گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں. ایک ایسی سیکیورٹی 24 گھنٹے, ہفتے کے 7 دن, آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں 24 آور 7 ڈیز, ایک ایسی سیکیورٹی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں جو اس بندے کی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے حفاظت کرتی ہے. دوسرا فائدہ, جس بندے یا بندی کو اللہ تعالیٰ اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں, اس کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ آسان بناتے جاتے ہیں. واقعی یہ عجیب و غریب بات ہے, ہم عام لوگ معمولی معمولی کام میں مہینوں اور سالوں الجھتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, اور جس بندے اور بندی کو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری سرپرستی نگرانی میں لے لیتے ہیں, اس کے بڑے سے بڑے کام آسان ہیں. دنیا میں اکثر دور دور سے تماشا دیکھنے والے اللہ والوں کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو آپس میں عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کون, ان کے کیا تعلقات ہیں, جس ملک میں جانا چاہتے ہیں ویزا مل جاتا, ان کے پتہ نہیں کیا کیا سورسز کیا ہیں. ہاں کچھ ہے ان کا, سیکریٹریٹ میں کچھ پہنچ ہے, منترالے میں کچھ ہے ان کا, کچھ سٹنگ ہے, یہ پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے, ہر سال حج میں چلے جاتے, جو جب دیکھو عمرے میں چلے جاتے. عام انسان بدگمانی کرتے ہیں, اور اس بدگمانی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں اور قدرت پر ہمیں شک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ظاہری اسباب ہیں, کافر اور فاسق وزراء کے جو ذرائع ہیں, وہی دنیا میں اصل میں فعال لما یرید, باقی اللہ کی طاقت, اللہ یہ بیان کے موضوعات ہیں, کوئی سچی حقیقت نہیں ہے. یہ اکثر نمازیوں تک کا دل کا حال ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, بڑے سے بڑے کام ایسے بندوں کے کیوں نہ آسان ہوں جن کا اللہ سرپرست. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں, یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے, انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس عاجز نے شروع میں 3 آیتیں پڑھی تھی. پہلی آیت میں اللہ نے اعلان فرمایا اللہ سرپرست بن جاتا ہے ان بندوں کے جو ایمان والے بن جاتے ہیں, اور اس سرپرستی کا سب سے پہلے ظہور کس طرح ہوتا ہے, ان بندوں کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر لاتے ہیں روشنی کی طرف, ظلمتوں سے نکال کر لاتے ہیں نور کی طرف. گناہوں کی ظلمتیں, شک کی ظلمتیں, منتشر خیالات کی ظلمتیں, وسوسوں کی ظلمتیں, ایک قدم آگے اور 10 قدم پیچھے پست ہمتی کی ظلمتیں, تردد اور تذبذب کی ظلمتیں, خراب ماحول کی ظلمتیں, ان سب کی ظلمتوں سے محفوظ کر دیتے ہیں اللہ, نکال دیتے ہیں اللہ, اس لیے کہ اپنا نور ان کے اندر داخل کرتے ہیں. دوسری آیت میں نے پڑھی تھی اللہ ولی المؤمنین, اللہ تعالی ایمان والوں کا سر پرست ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس پر انکار نہیں کر سکتے معاذ اللہ, کہ دنیا میں کچھ بندے اور بندیاں ایسے ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سرپرست اور گارجن بن جاتا ہے. تیسری آیت میں نے پڑھی تھی وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سرپرست بن جایا کرتے ہیں نیک بندوں کے. دو آیتوں میں تو ایمان کا تذکرہ ہے اور تیسری آیت میں صلاح کا, نیکی کا تذکرہ ہے. تو جو بندے, جن بندوں اور بندیوں کا اللہ تعالیٰ سرپرست بن جاتے ہیں, رب تو وہ سب کے ہیں, ایمان والوں کے بھی ہیں کافروں کے, رب ہونا الگ بات ہے, الہ ہونا الگ بات ہے اور ولی ہونا الگ بات ہے. رب تو اللہ تعالیٰ ہر پیڑ پودے کے بھی ہیں, ہر انسان کے بھی ہیں, ہر جانور کے بھی ہیں, ہر مخلوق کے ہیں, لیکن ولی اللہ تعالیٰ سب کے نہیں ہے, سرپرست اللہ سب کے نہیں ہے, نگران اور نگہبان اور وفادار دوستی نبھانے والا. A friend in need is a friend indeed. اب انگریزی کا ایک محاورہ ہے, وہ دوست جو ضرورت کے وقت میں کام آئے وہ ہے اصلی دوست, اور ایسا ضرورت کے وقت میں کام آنے والا سب سے زیادہ دائمی دوستی نبھانے والا دوست اللہ ہے, لیکن ہر ایک کا نہیں. ہاں یاد ابھی عرض کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ کرے کہ یاد رہے, اس کو اپنا ایسا دوست اور سرپرست بنا لینا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں. کیا بات, عجیب بات ہے. پرائم منسٹر کے بیٹے کو دوست بنانا ہمارے اور آپ کے یہ اختیار میں ہے. جس دن آپ فون کریں گے اس دن اے ٹی ایس کا دستہ گھر پر آ جائے گا. پریزیڈنٹ کے سیکورٹی کے آفیسر کا آپ کو دوست بنانا ہمارے آپ کے اختیار میں, کر کے دیکھیے فون. اللہ نے چاہا تو شام تک آئی سی یو میں ہوں گے, گلوکوز کی بوتل بھی چل رہی ہوگی, آکسیجن بھی چل رہی ہوگی. عجیب بات ہے, ان نجس العین قسم کے لوگوں کو دوست بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اور مالک الملک کو دوست بنانا چیڑے سے بھی زیادہ حقیر جیسی ہم جیسی مخلوقوں کے لیے اللہ نے آسان کیا, ہمارے اختیار میں. اس کی طرف سے دوستی کا ہاتھ تو بڑھا ہوا ہے, ہم ہی ہاتھ نہیں بڑھا رہے. جن بندوں اور بندیوں کا اللہ تعالیٰ دوست بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ان کو ظلمتوں سے نکالتے ہیں, اندھیروں سے نکالتے ہیں. اندھیروں میں جینے والا انسان, آپ ذرا تصور کریں ایک منٹ, اندھیرے میں انسان ڈرا ہوا رہتا ہے یا مطمئن رہتا ہے, گھبرایا ہوا ہوتا ہے یا پرسکون رہتا ہے, ٹٹول ٹٹول کے چلتا ہے, گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اس کو پکارتا ہے, اس کو پکارتا ہے, وہ کبھی بھی مطمئن نہیں رہتا. اور جو انسان پوری روشنی میں چل رہا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں. وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ ظلمتوں سے نکال لیتے ہیں, خود نکالتے ہیں اللہ, اور جن کو اللہ نور میں لے آتے ہیں ان کی زندگی گھبراہٹ اور خوف اور غم سے محفوظ ہو جاتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خود دوستی بھی دو طرفہ ہے, اللہ ولی ہے اور یہ اللہ کے ولی ہیں. سبحان اللہ, دوستی ایک طرف سے نپتی ہے, دوستی تو سچی وہی ہے جس میں دونوں طرف سے پکی دوستی ہو. پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نور میں لے آتے ہیں. روشنی والے سے فیصلے غلط نہیں ہوتے, اندھیرے والے سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ چپل پہننے کے لیے پیر اپنے پلنگ پر سے نیچے اتارے اور پیر چپل پر پڑنے کے بجائے کسی سانپ یا بچھو پر پڑ جائے. یہ غلطی اندھیرے میں ہو سکتی ہے, روشنی میں نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سوئچ آن کرنے کے لیے دیوار کی طرف ہاتھ بڑھائے اور بجائے سوئچ پر ہاتھ لگنے کے بجلی کے ننگے تار میں چھو جائے اور کرنٹ لگ کر موت ہو جائے. یہ اندھیرے میں ہو سکتا ہے. جو انسان اللہ کی سرپرستی کی وجہ سے روح نور میں آ جاتا ہے, روشنی میں, اس سے غلط فیصلے نہیں ہو پاتے. کیسے ایک ایک جملے کی اتنی تفصیلات آپ کی طلب کی برکت سے ذہن میں آتی ہیں کہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کہا جائے کیا نہ کہا جائے. روشنی والا انسان غلط فیصلوں سے محفوظ رہتا ہے. اللہ والوں کا تقویٰ اللہ کے ولیوں کی نیکی, ان کی صحابت, ان کی عبادت, یہ تو وہ پہلو ہے جو بہت تذکرے میں آتا ہے, لیکن ایک پہلو ہے جو قریب سے اللہ والوں کو دیکھ کر سمجھدار لوگوں کی ذہن اس پہلو پر جاتا ہے. جب بھی آپ کسی قریب سے کسی اللہ والے کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات محسوس ہوگی کہ بھائی ہم نے دنیا میں اور بھی سمجھدار اور ذہین لوگ دیکھے, مگر یہ اللہ والے تو بلا کے ذہین ہیں. ذہانت, سمجھداری. ہمارے مخدوم مرشد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے وسیع الامت, مصلح امت حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نمبر اللہ مرکدہ ہم مرکد تو ان کا بنے نہیں, قدس اللہ سرہ واعلی اللہ مراتبہ, اللہ تعالی نے ان کو عجیب مقام عطا فرمایا. جب ان کی وفات ہوئی تو وفات تو حج کے راستے میں سمندر میں ہوئی, اور اس وقت کے قاعدے اور دستور کے مطابق جنازے کو سمندر میں سلا دیا گیا. ان کی وفات کی خبر سن کر ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد گئے ان کی خانقاہ والوں کی تعزیت کے ارادے سے, ان کے اہل خانہ کی تعزیت کے ارادے سے. اہل خانہ کی اکثریت تو حضرت کے ساتھ حج کے سفر میں تھی. لیکن جو لوگ بھی تھے وہاں خانقاہ میں تعزیت کا سلسلے میں لوگوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ آ گئے ہیں, ہم سب کے دل غم سے ٹوٹے ہوئے ہیں, کچھ کلمات تسلی کے فرما دی. تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر فرمائی, وہاں خطاب فرمایا, بڑا عجیب و غریب. حضرت مولانا ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ نے بہت بڑا بنایا تھا, مگر وہ ہمیشہ اپنے بڑوں کے چھوٹے بنے رہتے تھے. خود ایک ایک کے پاس طالب اور پیاسے بن کر, جسے کہتے ہیں در در کے سائل بن کر جایا کرتے تھے. یہ ان دونوں حضرات کی اور ہمارے سارے اکابر کی عجب شان تھی. وہاں جو بیان کیا انہوں نے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کے تذکرے میں, اس میں انہوں نے ایک بات عجیب فرمائی. فرمایا ذہانت تین طرح کی ہوتی ہے. ایک ذہانت ہوتی ہے دماغ کی. دنیا کے عام ذہین لوگوں کے پاس دماغ کی ذہانت ہوتی ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر جو انسان تقوی والا نیک بن جاتا ہے, صالح بن جاتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ دل کی ذہانت عطا کرتے ہیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو انسان سراپا نور بن جاتا ہے, اللہ کی محبت میں اپنے وجود کو گم کر دیتا ہے اور ولایت کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے, اس کو اللہ روح کی ذہانت عطا فرماتا ہے. عجیب مضمون ہے یہ روح کی ذہانت. اور یہ فرمایا کہ ہم اپنے جتنے اکابر کے پاس اب تک گئے ہیں, فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اور حضرت شاہ وسیلہ صاحب کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ میں جب حاضر ہوتا تھا جو اور ہزاروں پہلو تھے, اخلاص اور تقویٰ اور علم اور معرفت اور حدیث و قرآن پر عبور, یہ سب تو تھے, لیکن میں تو لفظ لفظ اور ادا ادا میں روح کی ذہانت کو دیکھتا تھا کہ یا اللہ ان کو اللہ نے کون سی ذہانت عطا کی. جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بندی اللہ کی دوست بن جاتی اور اللہ اس کا سرپرست بن جاتی, تو اللہ تعالیٰ ایک چیز عطا فرماتے ہیں فراست, اور وہ ہے روح کی ذہانت. تیسرا انعام ملتا ہے کہ مسائل میں الجھنے سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. اللہ اکبر, ہماری زندگی کا, ہم میں سے اکثر کی زندگی کے اکثر اوقات ایک یا دو مسئلوں میں برباد ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو نکال لے اس بھنور سے, ہم سب کو نکال لے, الجھنے سے بچا لے, پریشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں. یجعل له مخرجا, یہ بھی ایک عجیب انعام ہوتا ہے ان بندوں اور بندیوں پر جن کے سرپرست بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. ذلت کے اسباب اور ذلت کی سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ذلت کے نقشوں میں سے اپنے ایسے بندوں اور بندیوں کو عزت کا مقام عطا کر دیتے ہیں جن کے وہ سرپرست بن جاتے ہیں. عزت ان کو اس طرح ہی ملتی کہ کسی نے ان کو ذلیل کرنے کا ارادہ ہی نہ کیا ہو, بات سمجھیں, اس طرح ان کو عزت نہیں ملتی کہ کسی نے ان کو ذلیل کرنے کا ارادہ ہی نہ کرے, اور ذلت کے اسباب جمع ہی نہ ہوں اور ذلت کی سازشیں نہ ہوں. اگر کچھ نہ ہو اور عزت مل جائے تو اللہ کی قدرت کا اور سرپرستی کا اس طرح کا ظہور نہیں ہوگا. اللہ کی قدرت اور سرپرستی کا تو ظہور اس طرح ہوگا کہ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ دوست ہوتا ہے اس کو اتنا ہی اللہ کے بندے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو ناکام کر کے اسی کے بیچ میں سے عزت کا سورج اس کی قسمت پر نکال دیتے ہیں. پانچویں بات, اللہ تعالیٰ برائیوں سے اور خوف اور غم سے اپنے بندوں اور بندیوں کو اس طرح بچاتے ہیں جیسے ماں اور باپ اپنے بچوں کو برائیوں اور ہر خوف اور غم سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سرپرستی کی کچھ مثالیں سنیے تاکہ ہمارے دل میں یقین بڑھے اور ہم اس بات کا ارادہ آج کر لیں کہ ہم کو اس مقام پر پہنچ جانا ہے کہ اللہ ہمارا بھی ویسا ہی سرپرست بن جائے. ایک جوان لڑکی تھی, نوجوان کنواری بچی, 16-17 سال کی عمر, جسے اچھیلیوں کی عمر کہتے, ان کا نام تھا بی بی مریم. آج جن عزیز نوجوان نے آیات کی تلاوت کی مجلس میں بیان سے پہلے, اس میں وہ آیت بھی جو انہوں نے پڑھی تھی اسی پر ختم کیا تھا جس میں حضرت مریم کا خاص تذکرہ تھا. کیسی سرپرستی اللہ تعالیٰ کی حضرت مریم نے, اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی ہے, اس نوجوان لڑکی کی کیسی سرپرستی اللہ نے کی ہے, قرآن مجید کی آیت سنیے. قرآن عظیم الشان, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے اس کنواری بچی کے خالو تھے اور دنیاوی ظاہری اعتبار سے وہی ان کے سرپرست اور گارجین تھے. حضرت زکریا علیہ السلام ایک عظیم الشان نبی تھے اور حضرت مریم ان کی بھانجی تھی. حضرت زکریا ان کے خالو تھے. اور جو کچھ بھی حضرت زکریا علیہ السلام ہی ان کے اپنی بھانجی کے پاس کھانے پینے کا سامان بھیجتے تھے. حضرت مریم کا ایک ذوق عجیب تھا. عام لڑکیوں کی طرح کہکہے اور ہنسیاں اور مستیاں اور بہم و لہب کے بجائے نوجوانی میں ان کو کچھ اللہ کی یاد کرنے اور اللہ کی یاد میں ڈوب جانے اور مستانہ دعائیں مانگنے اور گوشے میں بیٹھ کر اللہ کے لو لگانے کا عجب ذوق عطا ہوا تھا جو عام طور پر لڑکیوں کو اس عمر میں نہیں ملا کرتا. لیکن حضرت مریم عام قسم کی بچی نہیں تھی. اب حضرت زکریا علیہ السلام جب جاتے ان کے پاس کچھ ایسا سامان ان کے پاس دیکھتے جو انہوں نے بھیجا بھی نہیں اور جو شاید اس علاقے کا سامان ہوتا بھی نہیں تھا. تو ایک بار جائیں تو آدمی نظر انداز کر لے, لیکن قرآن کہتا ہے کل ما دخل علیہا, جب جاتے تو ان کے پاس کچھ عجیب چیزیں ملتی. تو ایک مرتبہ حضرت زکریا نے پوچھا, اور یہ پوچھنا شک کی وجہ سے نہیں تھا, یہ تو سرپرست کی ذمہ داری ہے, یہ تو ایک گارجین کی ذمہ داری ہے کہ مریم یہ سب تمہارے پاس کہاں سے سامان آتا ہے. حضرت مریم نے جواب دیا, ہوا من عند اللہ, ہوا من عند اللہ, خالدان یہ اللہ براہ راست بھیجتے ہیں. من عند اللہ, من عند اللہ, دیکھو عربیت, عربیت عربی زبان, ایک یہ کہ اللہ کا ہے تو وہ تو ہم سب کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے, لیکن اللہ کا بھیجا ہوا ہے پھر وہ کسی کے تھرو, اس ظاہری سبب کے ذریعے, لیکن یہاں ہے من عند اللہ, یہ تو اللہ کے پاس سے آیا ہے سیدھا. یہ عند کا لفظ سے حضرت زکریا علیہ السلام سب سمجھ گئے اور ساتھ میں حضرت مریم نے ایک جملہ آگے اور بڑھایا, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کیونکہ جس بندے یا بندی کے ساتھ اللہ کا ایسا دست غیب والا معاملہ ہونے لگتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ راز فاش نہ ہو. ایک بات ذہن میں رکھیے, کبھی وہ یہ راز فاش نہیں ہونے دینا چاہتا. اب مشکل یہ ہے کہ خالو جان پوچھ رہے ہیں, وہ سرپرست ہیں تو چھپا بھی نہیں سکتی, بتانا بھی ضروری. اب بتانے میں یہ بھی ڈر ہے کہ بٹوین دی لائنز کہیں دل کے اندر یہ خیال نہ آ جائے کہ میں بہت نیک ہوں, اپنی نیکی کا دعویٰ اور اپنی بزرگی کا خیال پل بھر میں ساری نیکی اور بزرگی کو سلب کرا سکتا ہے. اس لیے جلدی سے انہوں نے کہا, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, خالو جان میرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا کمال ہے, میری طرف مت دیکھیے, اس کی طرف دیکھیے, وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے, جس کو چاہے یہ تو اس کی مرضی ہے, اس کا فیصلہ ہے, میرا تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں. سلام ہو بی بی مریم آپ کے اخلاص پر اور آپ کی احتیاط پر. اب سرپرست کی دیکھیے, حضرت مریم کہ کیسے سرپرست بنے اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی کو ایسا اپنے غیبی خزانوں سے نوازنا شروع کیا جس پر ان باتوں کے سنتے وقت بھی ہمارے دل میں شک کے وسوسے آتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ دفع کرے شیطان کو اور ہمارے قلب میں کوئی وسوسہ نہ آنے پائے. اے اللہ ہم ایسے نہیں بن سکے ये तो हमारा कमीनापन है, लेकिन मरियम ऐसी थी और आपने उनके साथ ऐसा मामला किया, ये बिल्कुल दुरुस्त है और आप कर सकते थे और कर सकते हैं उस वक्त भी और आज भी, ये भी बिल्कुल सच है। हम बदल गए हैं, आप नहीं बदले। क्यों मरियम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह तआला ने यह मामला किया था? क्यों? जो मस्तूरात, जो अजीज बच्चियां यहां जमा हैं, दिल के काम मुझे सुने। ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها، اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت مریم کی بیان کی ہے کہ اس مریم نے اپنی آبرو، اپنی عزت، اپنی شرمگاہ، اپنے جذبات، اپنی شہوتوں کو مکمل طور پر محفوظ رکھا اور قابو میں رکھا۔ جس بچی کو اللہ تعالیٰ بچپن سے ایسا پاک صاف بنائے، عفیفہ بنائے کہ عمل کے اعتبار سے کسی گناہ میں ملوث ہونا تو دور کی بات ہے، خیال کے اعتبار سے بھی وہ گناہ میں مبتلا نہ ہوئی ہو۔ کاش کے لوگ اس کو سمجھ سکیں، خیال کے اعتبار سے بھی وہ گناہ میں مبتلا نہ ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت بیان کی مریم کی کہ مریم اپنی بھرپور جوانی کے باوجود بالکل پاک پاک، وسوسے، خیالات، خواب، شہوتیں، تمنائیں، آج کی بچیوں کو ہم کیا چیز پڑھنے کو دیتے ہیں، وہ کیا چیزیں پڑھتی ہیں، کیا لٹریچر پڑھتی ہیں، کن کالجوں اور اسکولوں میں کس قسم کی سہیلیوں سے باتیں کرتی ہیں، اور سہیلیوں سے باتیں بات آگے بڑھ کر اب تو چھوٹی چھوٹی بچیاں لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں۔ موبائل ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھ میں دے دیا اور گویا شیطان کا مائکرو فون دے دیا، لو اب تم بات ہونٹوں کا زنا کرو، آنکھ کا زنا کرو، کان کا زنا کرو، قلب و دماغ کا زنا کرو، یہاں تک کہ شرمگاہ کی زنا تک بھی ضرور پہنچو۔ ظاہر ہے ایسی بچیوں اور ایسے بچوں، ایسے جوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں کی سرپرستی اللہ ہی کریں گے۔ ہم ان کو کمپیوٹر پہ بٹھا دیتے ہیں، ہم ان کو انٹرنیٹ سکھا دیتے ہیں، وہ سائبر کیفے میں جاتی ہیں، وہ باتیں کرتی ہیں، وہ موبائل سے تصویروں کا تبادلہ کرتی ہیں، اور شادی سے پہلے تک وہ شادی کے سارے مزے چکھ چکے ہیں۔ اسی لیے ان کو اپنا شوہر نہیں اچھا لگتا، اس لیے کہ ان کو تو اپنا خیالی بوائے فرینڈ پسند ہے۔ آج کے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس سے میرے اور آپ کے جیسے کے گھر بھی اب محفوظ نہیں رہے گئے۔ میں باہر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ ہزاروں لاکھوں میں اب وہ نوجوان ہوں گے جو پوری زندگی کبھی زنا کے ارتکاب سے بچے ہوں گے۔ صاف صاف معاشرے کی یہ صورتحال ہے، ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں۔ ایسے معاشرے میں اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کی جائے، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ کس قسم کے اداروں میں ہم پڑھنے کے لیے ان کو بھیجیں، اگر بھیجیں تو، اگر بھیجیں۔ ایک ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ میری بچی کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میری بچی کے دل پر کوئی دھبا لگ جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے۔ اور جتنے اکابرین اللہ والوں کی مائیں تھیں، کان کھول کے سن لو، ان میں سے کسی کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی۔ حضرت مولانا الیاس کی والدہ کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، حضرت مولانا ابو الحسن علی رضوی کی والدہ کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، حسن بلا کی ماں کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی۔ جب سے ڈگری والی لڑکیاں پیدا ہو گئیں، تب سے فحاشی پسند اولادیں پیدا ہونے لگیں۔ اور جب غافلات ان مومنات تھیں، بولی بھالی، گھریلو تعلیم یافتہ، محفوظ، بالکل پاک صاف، تو ان کے بچے دنیا بھر میں دین کی زندہ کر دینے والے مجددین بنتے تھے۔ محدث اور علماء بن گئے تھے. ان ڈگریوں نے ہم میں سے اکثر کو جہنمی بنا دیا, کھول کے بات کرنی پڑتی ہے, اشاروں میں لوگ سمجھتے ہیں. یہ تو فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ مجھے اپنی بچی کو کیا بنانا ہے, مجھے اپنی اولاد کو بنانا کیا ہے. بی بی مریم کی جو ادا اللہ کو پسند آئی تھی وہ دو چیزوں کا مجموعہ تھی. میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سرپرستی کا اعلان فرماتے وقت دو لفظ بولے ہیں. ایک جگہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی المؤمنین. ایک جگہ فرمایا وہو یتولی الصالحین. تو ایمان اور صلاح, یقین اور عمل کی پاکیزگی, یہ دو چیزیں حضرت مریم علیہ السلام کے اندر دو چیزیں بھرپور طریقے پر جمع تھیں. اس کی گواہی تاریخ نہیں, اللہ خود دے رہے ہیں قرآن میں. احسنت فرجہا, یہ ان کی عمل کی پاکیزگی ہے. اور وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین, اور وہ صدیق تھی, صدیقیت والا یقین ان کو حاصل تھا, اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں پر ایسا یقین حضرت مریم کو حاصل تھا. تو یقین اور عمل, ایمان اور عمل صالح, یہ دو چیزیں جب بھرپور ہو گئی تو حضرت مریم کے ساتھ اللہ کی سرپرستی میں یہ چیز رکاوٹ نہیں بنی کہ ابھی تو یہ لڑکی ہے ذرا بڑا ہونے دو. نا نا نا, اللہ کی رحمت میں دیر نہیں ہوا کرتی. جیسے ہی وہ اس مقام سے پہنچی اللہ نے ان کے ساتھ خاص سرپرستی کا معاملہ شروع کر دیا. حضرت حاجرہ اور بچے اسماعیل کی کیسی سرپرستی اللہ نے کی, یہ بھی ایک مثال ہے اللہ کی سرپرستی. جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اور ننھے منے بچے کو چھوڑ کر چل دیے, اکیلا چھوڑ کر, گھر میں اکیلا نہیں, ایک ایسی چٹیل ریگستان میں اکیلا جہاں پانی کی ایک بوند نہیں تھی اور کوئی انسانی آبادی نہیں تھی, اس میں چھوڑ کر چل دیے. اور جب حضرت حاجرہ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ تو میرے شوہر بے وفائی کر کے نہیں جا رہے ہیں, اللہ کے حکم کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ یہاں ان کو چھوڑ دو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کریں گے, آپ جائیے ابراہیم, اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اب جب اللہ کی دوستی پر اس اللہ کی بندی نے ایسا بھروسہ کیا تو اللہ نے ایسا سرپرست بن کے دکھایا کہ اس بچے کی ایڑیوں کی برکت سے وہ چشمے زمزم جاری ہوا جس سے قیامت تک لوگ سیراب ہوتے رہیں. واہ بھائی واہ, سرپرستی کی مثال دیکھیں. پھر ایسا اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آتا ہے, ادھر یہ قربانی دے رہی تھی اور ادھر یہ ایک بھروسہ, اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے اس عجیب طرح کی قربانی پر اپنی آمادگی ظاہر کر رہے ہیں. ناراض نہیں تھی جب شوہر چھوڑ کے چلے. واہ, اللہ دین کے کام کرنے والوں کو ایسی وفادار بیویاں عطا کر. آپ جائیے, آپ جائیں, ہمارا رب اگر آپ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں تو ہمیں کبھی ضائع نہیں کر سکتا. جس وقت وہ یہ بول رہی تھی ان کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ پورا قافلہ بہت دور اسی میدان کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, ایک خاندان. واہ بھائی, اور ابھی چند دن گزرے ہوں گے, چند دن کہ وہ قافلہ پورا کا پورا آ گیا. اور وہ قافلہ آیا کیسے, ذرا ترتیب دیکھیے, اللہ وہ ادھر کیوں آیا, یہ کہیں منتقل ہونا چاہ رہے تھے لوگ. اس زمانے میں یہ عام بات تھی, ایک خاندان کسی وجہ سے پورا خاندان منتقل ہو کر کہیں اور جا کر بستا تھا, تو وہ بچنے کے لیے کے ارادے سے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں نکلے تھے. उनको एक परिंदा उड़ता हुआ नजर आया और परिंदा वो था जिसके बारे में उनके माहिर लोगों ने काफले में ये कहा कि ये परिंदा तो वहीं जाता है जहां पानी होता है। पहले जमाने के लोग उनके पास कंप्यूटर नहीं होते थे लेकिन कंप्यूटर के बाप होते थे। आज तो कंप्यूटर में वायरस आया लो सब चौपट डिलीट हो गया। आपके दिमाग में भी वायरस आ जाता कंप्यूटर वालों के दिमाग में मगर उनके दिमाग में वायरस नहीं आता। वो बिल्कुल नेचुरल अलामत पे चलते थे एक नेचुरल साइंस थी। परिंदों को देखा उस परिंदे को उन्होंने कहा कि भाई ये परिंदा तो जिधर से आ रहा है जिधर जा रहा है वहीं चलो इसका मतलब है वहां पानी है क्योंकि जहां पड़ाव डालना है वहां जिंदगी की जो बुनियादी जरूरत है वो पानी है। किसने उस परिंदे को अल्लाह ताला ने किसने सेट करके टाइमिंग उस परिंदे को भेजा कुछ प्रोग्रामिंग थी कंप्यूटर की मिस्टर बर्ड गो ऑन फ्लाई ओवर देयर कोई इंस्ट्रक्शन आया क्या था ये बेशक ज़ालिका तक़दीरु अल-अज़ीज़ुल अलीम। अब उस परिंदे को देखकर वो लोग वहां आए तो देखा करेंगे तो पानी बह रहा और चारों तरफ एक रेत का मुनेर सी बना रखी और एक अल्लाह की बंदी बैठी एक औरत है एक बच्चा है गोद में। तो उन लोगों ने इस औरत से कहा कि क्या हम लोग यहां रहकर ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीबी हाजरा ने हमारे घर की औरतों की तरह नहीं कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ मैं बहुत परेशान हूँ मेरे शौहर छोड़ के चले गए और वो ऐसे ही चार महीने के लिए चले जाते हैं बार बार ये सब कुछ कोई शिकवे शिकायत नहीं कोई लानता नहीं। बहुत अजीब बुर्जवारी के साथ कहा आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी का मगर एक शर्त पर पानी की मालिक और इंचार्ज मैं रहूंगी। ईमानदारी होने का मतलब शोहद होना नहीं है ईमानदारी होने का मतलब बेवकूफ होना नहीं है। जानती थी वो ये बाहर से लोग आए पता नहीं किस मिजाज के लोग हैं कल को यही पानी पे कब्जा कर लें और माशाल्लाह खेमे का बद्दू बाहर हो और ऊंट अंदर हो जैसे माशाल्लाह दुनिया में होता है। आप अपने किसी रिश्तेदार को भी कोई मकान के हिस्से में ठहरा देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ता है उससे खाली कराने के लिए। उन्होंने कहा कि मालिक मैं रहूंगी इंचार्ज मैं रहूंगी आप पानी इस्तेमाल कर। अब उन्हें क्या खबर थी कि अल्लाह ताला ने क्या इंतजाम किया है बड़े शरीफ लोग थे एक पूरा खानदान आबाद हो गया तन्हाई खत्म हो गई। अब ये बच्चा अगर तन्हा पलता तो एक वैशी इंसान बनता। अब बच्चा उस बच्चे की तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत मुअज्जब खानदान भेजा ये कबीले जुरहम ये फकीह तरीन अरबी बोलने का बानी था वहां से इस खानदान का आवाज और फिर आगे चलकर इतना ज्यादा एतमाद हुआ एक नजर उन खानदान के उस कबीले के लोगों ने हजरत हाजिरा पर नहीं डाली अकेली औरत होने के बावजूद और हजरत हाजिरा को नमाजें पढ़ता हुआ जिक्र करता हुआ अल्लाह को याद करता हुआ तकवे और तहारत का अहतमाम करता हुआ अपने बच्चे को ईमानदारी लोरियों जो देकर सुनाता हुआ पता नहीं क्या क्या नेकियां करता हुआ जब देखा होगा और ये बच्चा आगे चल के जब बड़ा हुआ तो इसी खानदान के लोगों ने कहा कि अगर आप पसंद करें तो हम अपने खानदान के इस नौजवान से इसका रिश्ता करना चाहें ये लीजिए। सारा इंतजाम हो गया इसलिए कि उस अल्लाह की बंदी ने अल्लाह की सरपरस्ती हासिल कर ली थी और अल्लाह उसका सरपरस्त बन गए। सारी जरूरतें अल्लाह ताला ने उनके कदमों पर आराम से डाल दी उन्हें खुद कुछ नहीं करना पड़ा। एक इम्तिहान के मौके पर भरोसे के साथ वो साबित कदम रही अगले मरहले आसान और जिंदगी में बारहा इम्तिहान के ऐसे मौके अल्लाह बड़ी प्लानिंग के तहत हमारे और आपके सामने भेजते हैं और हम इम्तिहान के उस मौके पर चूक जाते हैं इसलिए कि उस मौके पर यकीन के बजाय शक करने का मामला करते हैं और अल्लाह उस इम्तिहान में फेल कर अगले इम्तिहान की तारीख मुकर्रर कर देता है। इम्तिहान के मौके हमारे और आपके सामने बारहा आते हैं। जब किसी दीनी काम के तकाजे पर کوئی چیز کسی کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ اس کام کے لیے اپنی زندگی کو پیش کرو. اب اس وقت کوئی انسان, بہت کم لوگ ہیں جو اس کوشل لمحے میں سمعنا واطعنا لبیک وسعدیک کہہ کر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں, اس وقت لوگ ہچکچا جاتے ہیں, جھجھک جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, اگر مگر میں پھنس جاتے ہیں, اور بس اس کے بعد وہ امتحان میں کم سے کم فیل ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا موقع ہے, بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ ایک پہلے دوسرے امتحان کے موقع پر ہمیشہ کے لیے ناکام نہیں قرار دیتے. کئی بار امتحان لیتے ہیں لیکن ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے تو ناکام. زندگی میں ایسے موقع بہت آتے ہیں جب ہم یا شک والا موقع اختیار کر سکتے ہیں یا یقین والا موقع اختیار کر سکتے ہیں. بہت موقع ہے کیا, اگر میں یہ کہوں ہر ہفتے میں دو تین بار آتے ہیں تو بالکل مبالغہ نہیں ہوگا. اور ہم اکثر و بیشتر یقین والا موقع اختیار نہیں کرتے, شک والا موقع اختیار کرتے, اور پھر موقع ہاتھ کے نکل جاتا ہے. پہلا موقع تھا حضرت حاجرہ کے لیے, فیصلہ کن. اب تک جو امتحان آئے ہوں گے اس میں جو شوہر قریب تھا, شوہر امیدوں کا مرکز تھا. اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے امتحان کا پرچہ سخت کرتے 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 جو امیدوں کا مرکز ہوتا ہے کوئی اکیلی باہر ذات اس کو ہٹا دیتے. رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو کتنی مرتبہ اللہ نے ایسا کیا, باپ کو تو پہلے ہی اٹھا لیا جب ماں کو پہچاننے لگے اور 6 سال کے ہو گئے اور امید کی نگاہوں سے اپنی امی جان کو دیکھنے لگے پیارے محمد, تو اللہ نے ماں کو بھی اٹھا لیا. محمد امید کی نگاہوں سے تو تجھ کو صرف مجھ کو دیکھنا ہے, یہ تو غیر کو کیسے دیکھنے لگا. محمد تکلیف تو ہوگی مگر سہلے میرے پیارے, میں تجھ کو صرف اپنے در کا سائل بنا کر دیکھنا چاہتا ہوں. ماں کو بھی امیدوں کا مرکز بنتا ہوا تمام تر معصومیت کے باوجود میں تجھے نہیں دیکھنا چاہتا, اور بندوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کروں گا مگر تیرا معاملہ کچھ اور ہے. پھر جب ماں کے بعد دادا امیدوں کا مرکز بننے لگے اور پوتا دادا سے کہنے لگا دادا اب یہ چاہیے اب یہ چاہیے اور دادا کی طرف دیکھنے لگا, تو اللہ نے کہا کہ محمد ایک بار خود تھوڑی سی تکلیف تجھ کو ہوگی مگر تجھے میں اپنے سوا کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا, دادا سے بھی اٹھا لیا. پھر چچا سہارا بنے تو کہا پھر گڑبڑ ہو گئی, پھر چچا امیدوں کا مرکز بن رہے ہیں, آؤ چچا تم بھی میرے پاس آ جاؤ. اور غم گسار بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ سہارا بنی تو غم کا پہاڑ ٹوٹ جائے, محمد پر اللہ کو یہ گوارا ہوا, مگر امیدوں کا مرکز اللہ کے سوا کچھ اور بن جائے اور سہارا کسی اور سے ملنے لگے اللہ کو یہ بھی گوارا دی, ان کو لوٹا. حضرت حاجرہ کی امیدوں کا مرکز ان کے وفادار عظیم شاندار شوہر تھے حضرت ابراہیم, لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دن کے لیے ان کے سہارے اور تعاون اور مدد سے محروم کر, اس محرومی پر دل دیکھا ہوگا اللہ نے حاجرہ کا, پریشان ہے دل, ناراض ہے دل, اور اس وقت اللہ نے دل دیکھ کر یہ کہا ہوگا میری بندی کا دل تو میرے توکل سے بھرا ہوا ہے, شوہر کے جانے کا کوئی اثر ہی میری بندی کے دل پر نہیں ہے, اور وہ تمام تر امید کے ساتھ کہہ رہی ہے آپ جائیے اللہ کا حکم پورا کیجئے اللہ ہماری حفاظت کریں گے. بس جیسے ہی اللہ پاک نے یہ دل کی حالت دیکھی ہوگی زمین اور آسمان کی طاقتوں کو اشارہ کر دیا ہوگا سب لگ جاؤ میری بندی کی مدد کے لیے. اللہ کی سرپرستی معمولی سرپرستی نہیں ہوا کرتی. دو یتیم بچوں کی سرپرستی, ایک ایسے علاقے میں جہاں کے لوگ عام طور پر اچھے اخلاق اور سخاوت والے لوگ نہیں تھے, بخیل لوگ تھے, مال کی محبت میں ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنے والے لوگ تھے. وہیں اسی علاقے کا ایک شخص تھا جو بہت نیک آدمی تھا. اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں زیادہ جیوں میں نہیں, ہو سکتا ہے ایسی بیماری سے گزرا. تو اس کے چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے, یتیم ہونے والے تھے, تو اس باپ نے مرنے سے پہلے کچھ ایسا دفینہ یا خزینہ یا خزانہ اپنے گھر کی کچی دیوار کے نیچے چھپا دیا, اور اللہ سے یہ دعا مانگی, اور ہو سکتا ہے کسی سے کہہ بھی دیا اور چپکے سے کان میں, کہ ابھی تو یہ خزانہ چھپا رہے, بچے چھوٹے ہیں وہ تو خزانہ استعمال نہیں کر پائیں گے, لوگوں کا مزاج اچھا نہیں ہے, وہ لوگ سب خزانے کو لوٹ لیں گے گاؤں والے جو ہیں, تو اس لیے اس دیوار کے نیچے اس خزانے کو چھپا دیا. اللہ سے دعا مانگی ہوگی کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو اس وقت اس خزانے کو اس کے نیچے سے نکال کر کام ملائیں, فائدہ اٹھائیں. باپ کا انتقال ہو گیا یہ سب کرنے کے بعد, اب بچے یتیم ہیں چھوٹے ہیں, دیوار کچی دیوار بیچاری کچھ دن کے بعد وہ گرنے لگی, اب خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو خزانہ لوٹ جائے گا, اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ لوٹ لیں گے. تب اللہ تعالی نے کیا کیا, سینکڑوں میل دور اپنا ایک عجیب و غریب بندہ جو اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کو چلانے والا ایک حملہ ہوتا ہے, ان کے سردار جناب خضر, ان کو حکم دیا تم کشتی پر سوار ہو کر وہاں جاؤ, اور وہاں پہنچ کر اس دیوار کو پھر سے بنا دو, اس خزانے کو اس کے نیچے چھپا دو, تاکہ ان دو یتیم بچوں کے کام آئیں, جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام لائیں. یہ سب حکم اللہ تعالی نے صرف اس لیے دیا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, دو یتیم بچوں کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا, تو نیک آدمی کی سرپرستی اس حد تک ہوتی ہے کہ اس کی تو سرپرستی ہوتی ہے, اس کے کمزور بچوں کی بھی اللہ سرپرستی فرما دے. یہ کہتا ہے کہ یہ آج ایک بات کی آج گواہی پیش کرے, اللہ صحیح نیت کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نعمتیں آج اس عاجز کو مل رہی ہیں, اللہ والوں کی محبتیں وغیرہ وغیرہ, ملک و ملکوں کا سفر اور پتہ نہیں کیا کیا, اللہ والوں کا حسن ظن, نیک بندوں کا, عام بھولے بھالے بندوں کے نیک گمان, اس میں رب کعبہ کی قسم میرے اعمال پر اگر اللہ میرے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا تو آج میں آپ کے سامنے یہاں نہ بیٹھا ہوتا. یہ میرے مرحوم نے ماں باپ کی برکت ہے. واللہ وکانا ابوہما صالحا, کتنا اچھا ہو کہ اگر ہم نیک بن جائیں تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سرپرستی کا معاملہ حاصل ہو جائے, اور ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم جن اولادوں کو چھوڑ کر جائیں گے اللہ ان کی بھی عبادت کرے. قرآن دلیل نہیں, یہ قرآن کہہ رہا جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے, تو اس کی مثال کے طور پر یہ عاجز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے کہ نیک لوگوں کی سرپرستی اس حد تک ہے کہ ان کے یتیم بچوں کی سرپرستی کے لیے اللہ نے اپنا ایک پراسرار بندہ اور وقت کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. کیا ہے, اس دیوار کی مرمت کر دی حضرت خضر نے, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کیوں یہ سارا کام کیا, تو انہوں نے جواب میں یہ کہا, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي. کیا جملہ ہے, یہ دیوار جو میں نے مرمت کر کے کھڑی کر دی, یہ دیوار اس گاؤں کے اس بستی کے دو یتیم بچوں کی تھی, اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا, और उनका मरहूम बाप बहुत नेक आदमी था, तो मैंने इस खजाने को इसलिए छुपा दिया, इस दीवार को इसलिए खड़ा कर दिया कि बच्चे जब बड़े होंगे तो खजाने को निकाल जाएंगे। जब लोग अशुद्ध हुआ वह तख जाता हुआ रहमत अमर रब गए आए है। अब मूसा ये जो रब है ना, इसको नेक लोगों पर बहुत प्यार है। ये रहमत ये रब के प्यार का नतीजा है कि मुझको हजारों मील दूर से इस दीवार की मरम्मत और बच्चों के खजाने की हिफाजत के लिए भेजा, सिर्फ इसलिए कि इनका मरहूम बाप ने एक आदमी था। रहमत मिन रब्बी वो मा फालतू अन अमरी। और मूसा मैंने अपनी मर्जी से सब नहीं किया है, ये तो मेरे अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह अकबर। कौमों की मदद अल्लाह करते हैं ये सुना था, उम्मतों की मदद अल्लाह करते हैं ये सुना था, नबियों की मदद अल्लाह करते हैं ये सुना था, लेकिन दो यतीम बेजुबान बच्चों की मदद अल्लाह करते हैं ये भी सुनिए। क्यों करते हैं? इसलिए कि उनका मरहूम बाप नेक आदमी था। काश कि हम नेक बन जाते तो हमारे बच्चों का भी इंश्योरेंस हो जाता। किस यहूदी इंश्योरेंस पर आज भरोसा कर रहे हैं? किस जुए वाले इंश्योरेंस पर आज हम भरोसा कर रहे हैं? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस और ये इंश्योरेंस और वो इंश्योरेंस और अल्लाह के इंश्योरेंस पर भरोसा नहीं है, क्या हो गया? हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के बच्चों की सरपरस्ती एक मिसाल और पेश खिदमत। उमर इब्न अब्दुल अजीज करोड़पति आदमी थे, बिलियनेयर थे, रोज नया जोड़ा पहनते थे और मदीने की गलियों में जब निकलते थे, जब मदीने के अमीर थे, मदीने के गवर्नर थे, तो घर की बच्चियां बांदियां और औरतें आपस में बात करती थी, उमर गुजरे हैं इसलिए गुजरे बातें करती थी कि रोज नई खुशबू घरों के अंदर औरतों को पहुंचती थी सिर्फ उमर इब्न अब्दुल अजीज के शान और शौकत के साथ गुजर जाने की वजह से। फिर एक वक्त आया कि ये उमर इब्न अब्दुल अजीज को पूरी उम्मत के अमीर उल मोमिनीन बनाया गया। ए अल्लाह उम्मत को फिर वैसा ही अमीर उल मोमिनीन उमर अता फरमा। और हमको जब भी वो मिले तो उसकी कदर की तौफीक अता। जिस वक्त खिलाफत का तौक उनके गर्दन पे पड़ा बस तो तुम्हें क्या हो गया, क्या काया पलट हुई? घर में आए, अपनी अहलिया मुकर्रमा को बुलाया, नाजों में पड़ी हुई मलके मौज़मा, नाम भी उनका फातिमा। फातिमा अब मैं अपनी जिंदगी का अंदाज बदलने का आहद कर चुका हूं, तुम मेरा साथ दे सको तो मैं तुमसे कुछ कहूं। अब ये आराम और ऐश राहत के ये उम्र अब नहीं जी पाएगा, इसलिए कि इसके ऊपर अब वो जिम्मेदारी पड़ गई है जो अबू बकर सिद्दीक पर और उमर फारूक पर। अब उम्मत के जो गरीब तरीन इंसान है, अब उमर को उसके मैार पर जीना है। बीबी फातिमा ने अपने गले का सोने का हार उतारा, कदमों पर डाल दिया कि बैतुल माल में दे दीजिए, बुंदे उतारे ये बैतुल माल में दे दीजिए, चूड़ियां कंगन उतारी बैतुल माल में दे दीजिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज अभी भी इंतजार में बैठे रहे। हजरत फातिमा थोड़ी देर सोचती रही, मैंने सब दे दिया, जो घर में जेवर रखे थे वो भी ला के दे दिए, मगर वो तो इंतजार में बैठे। तो ख्याल हुआ बीबी फातिमा को कि मेरे बदन पर जो मलका वाले कपड़े हैं ये भी तो अब नहीं चलेंगे, तो गई और जाकर पुराने अपनी नौकरानी के कपड़े मांग कर पहने और सारे वो कपड़े लाकर वो भी कदमों पे दे दिए। और उसके बाद घर में जो खाने पीने का सामान रखा था वो भी दे दिया और कहा कि ये मकान भी बदल दीजिए अमीर उल मोमिनीन, अब मैं आपके साथ किसी झोपड़े में रहूंगी मगर मुझे अपने कदमों से दूर मत कीजिए। सलाम हो उमर पर और सलाम हो फातिमा पर। सब चला गया, गुर्बत के आलम में जिए और पूरी उम्मत को फिर से इतना खुशहाल बना दिया कि उन्हीं के दौर जब आ गया है جب بیت المال کا نمائندہ زکات کی رقم لے کر پورے عالم اسلام میں یمن کے کنارے سے لے کر اور مغرب اقصا تک افریقہ کے آخری کنارے تک جب وہ پہنچا اور ہر طرف سے واپس آیا اور واپس آنے کے بعد جتنا مال زکات کے طور پر بانٹنے کے لیے لے گیا تھا اس میں سے کچھ کم باقی سب واپس بیت المال میں جمع کرا دیا اور بیت المال کے ذمہ دار نے امیر المومنین کو اطلاع دی کہ امیر المومنین غضب ہو گیا، زکات کا مال جو آپ نے بھیجا تھا وہ تو بہت کم تھا، سب واپس آ گیا. امیر المومنین نے کوڑا ہاتھ میں لیا، کبھی آئے بانٹنے والے، بانٹنے والے کو جلدی بلاؤ. وہ سمجھے کہ بانٹنے والے نے سستی کی اور بیٹھ گئے جلال کے عالم میں اور کہا کہ تم کو اگر مال زکات بانٹنے میں تم کو سستی تھی تو تم نے یہ ذمہ داری قبول کیوں کی تھی، تم نے کیوں یہ مال واپس لے کر آئے ہو؟ کہا امیر المومنین مجھے صفائی تو پیش کرنے دیجئے، آپ کی اس مملکت میں اللہ کو گواہ بنا کر میں اور میرے تمام ساتھی یہ کہتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں ایک دو کے سوا کوئی زکات دینے والا ہی نہیں رہا. ہم جس کے پاس گئے ہمارا پچھلا ریکارڈ ہمارے ساتھ تھا، پچھلے سال اس نے زکات لی تھی، ہم اس کے گھر پر زکات پہنچانے گئے، کھیت پہ زکات پہنچانے گئے، اس نے کہا کہ نہیں اس سال تو ہم نے خود زکات ادا کی ہے، ہم زکات لینے والے نہیں ہیں. امیر المومنین مبارک ہو، امیر المومنین نے کوڑا رکھا، جلدی سے قبلہ روح ہوئے اور سجدے میں گر گئے. کہا مالک یہ تیرا شکر ہے، اپنے بندوں کو ہمیشہ ایسا خوشحال رکھیے گا. عمر اور فاطمہ اور ان کے بچے غریب ہوئے اور امت خوشحال بن گئی. 11 بیٹے اللہ نے ان کو دیے تھے. جب انتقال ہونے لگا تو ان کے ایک بے تکلف دوست ان کے پاس آئے، کہا عمر زندگی بھر سمجھاتا رہا، اب تو بالکل تمہاری موت کے وقت ہے، بہت افسوس ہو رہا ہے. کیوں کیا بات؟ سارے لوگ اپنے بچوں کے لیے جاگیریں چھوڑتے ہیں، جائیداد چھوڑتے ہیں، ان کو عہدوں پر فائز کرا دیتے ہیں. تم اتنے سال امیر المومنین رہے، پورے عالم اسلام کے حکمران رہے، تم کہیں بھی اپنے بچوں کو فٹ کر سکتے تھے، ان بچوں کے لیے جائیداد چھوڑ سکتے تھے، تم نے کچھ نہیں چھوڑا. آج یہ تمہارے بچے بالکل غریبوں کی زندگی گزار رہے ہیں، تمہارے بعد کیا ہوگا؟ مرض وفات کے باوجود عمر ابن عبدالعزیز کہا مجھے سہارے سے بٹھاؤ، اٹھ کے بیٹھے، کہنے لگے اما قرأت قول ربی وهو يتولى الصالحین، کیا تم نے میرے رب کا یہ کلام نہیں سنا، میرے رب کا یہ وعدہ نہیں سنا کہ میرا رب نیک بندوں کا سرپرست بنتا ہے، میں نے اپنے 11 بیٹوں کو نیک بنایا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ سرپرستی کرے گا، اور اگر میرے بیٹے نیک نہیں ہیں، بدکار ہیں، تو میں بدکاروں کو کوئی ذمہ داری اور جائیداد دے کر نہیں جانا چاہتا، اور اگر میں ان کو نیک چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اللہ ان کی سرپرستی کرے گا، یہ مجھے یقین. پھر کیسی سرپرستی ہوئی؟ پھر ایسی سرپرستی ہوئی کہ عمر ابن عبدالعزیز کی جگہ پر مسند خلافت پر جو شخص بیٹھا اس کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج آیا. بگڑے ہوئے معاشرے کو صحیح امت دوبارہ بنایا تھا عمر ابن عبدالعزیز نے، اب یہ صحیح امت دوبارہ بگڑ گئی تو اس نے سوچا کہ سارا الزام میرے اوپر آئے گا، کھل کر تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی، عمر ابن عبدالعزیز نے تو اتنی محنت سے اور اپنے گھر والوں کو اتنے فقر میں فاقے میں مبتلا کر کے پوری امت کو ٹھیک کیا تھا. بنو امیہ کے جو تعیش شروع کے کچھ دنوں میں آنے لگے تھے عمر عبدالعزیز سے پہلے، وہ تعیش سے انہوں نے اپنے گھر والوں کو نکالا، سرکار دربار کو ہٹایا اور خلافت راشدہ کے پچھلے طریقے پر امت کو دوبارہ سجایا سنوارا. اب بعد والے نے سوچا کہ اگر پھر یہ امت بگڑ گئی تو تاریخ میں ہر مورخ لکھے گا عمر نے بنایا تھا فلاں نے بگاڑ دیا، تو مجھے اب اچھے لوگ چاہیے، ہر صوبے کے گورنر مجھے نیک چاہیے، میں اتنا نیک نہیں ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کر سب کچھ نیک کر سکوں، سب کچھ ٹھیک کر سکوں، مجھے نیک چاہیے. اس نے اس سے پوچھا، سب نے رائے دی، عمر ابن عبدالعزیز کے بڑے بیٹے کو فلاں جگہ کا گورنر بنا دیجئے، دوسرے کو فلاں کا گورنر بنا دیجئے، تیسرے کو فلاں جگہ بنا دیجئے. سن لو 11 کے 11 عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے عالم اسلام کے 11 ریاستوں کے امیر اور گورنر بنا دیے گئے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو غریب چھوڑا تھا لیکن اللہ نے سرپرستی کر کے ان کو پھر عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور جن لوگوں نے اپنے اپنے اولادوں کو بڑے بڑے عہدے دلائے تھے ان کے بارے میں، وہی دوست جو عمر بن عزیز سے مرتے وقت کہنے آئے تھے وہ خود روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ان کے بیٹوں کو جامع مسجد کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ اللہ کی سرپرستی کو سمجھنا ہوگا، ہم آج اعتراف کرتے ہیں اللہ ہم آپ کی سرپرستی کو سمجھے ہی نہیں، ہم نے آپ کی سرپرستی پر بہت شک کیا، بہت شک کیا۔ ہمارے حضرت دامت برکات ہم اپنا چشمدید واقعہ سنایا کرتے ہیں، چشمدید یا یوں کہوں کہ اپنے کانوں سے سنا ہوا۔ ایک گزر ہوا کرتے تھے حضرت خواجہ عبد المالک چوک قریشی، حضرت مولانا عبد المالک صدیقی نہیں بلکہ یہ دوسرے بزرگ ہیں، ان کا واقعہ حضرت نے بارہا سنایا۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت خواجہ عبد المالک قریشی کی خدمت میں حاضر تھے، مسکین پور ایک جگہ ہے بڑی بارونق، سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم خانقاہ ہے، اس کی مسجد میں بیٹھ کر حضرت خواجہ عبد المالک قریشی نے ایک واقعہ سنایا اور ہمارے حضرت سے کہا کہ ذوالفقار مسجد میں بیٹھا ہوں، نماز کے فارغ ہو کر بیٹھا ہوں اور باوضو ہوں، تم کو ایک خاص بات سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ضرور سنائیں، اللہ آپ کو رضا ہے۔ واقعہ یہ بتایا کہ میرے شیخ و مرشد نے جب میرے اوپر اجازت و خلافت کی اور امت کی تربیت کی ذمہ داری ڈال دی تو میں تو پریشان ہو گیا، اتنی بھاری ذمہ داری، نہ میرے اندر اہلیت، میں کروں کیا؟ اب کھیتی کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں تو پھر اس کام کے لیے وقت نہیں ملتا، اور یہ خدمت کرتا ہوں تو میں کروں کیا؟ پھر میری شادی بھی ان دنوں میں ہو گئی اور ہم اس کام میں لگے تھے، اللہ کا ایک ایک بندہ جو آ جاتا تھا اسے توبہ کرا لیتے تھے، لیکن کمانے کے لیے کچھ وقت نہیں ملتا تھا، ہم میاں بیوی مستقل کئی کئی دن کے فاقے سے وقت گزارتے تھے، بار بار یہ اپنے حضرت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت روزی کی تنگی کو دور کرانے کے لیے دعا کر دیجیے، روزی کے لیے دعا کر دیجیے۔ ہمیشہ اس کی جواب میں ان کے شیخ بس سے اتنا فرما دیا کرتے تھے ان اللہ مع الصابرین، کیا فرما دیا کرتے تھے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ کافی عرصہ گزر گیا، مجاہدہ امتحان، لیکن جب ایک وقت آیا کہ اللہ نے بھی دیکھا کہ یہ بندہ تو وفادار بندہ ہے، فاقے پریشانی برداشت کر رہا ہے، اللہ کی مدد کے انتظار میں ہے، مگر شک نہیں کر رہا، کام کا میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا تو اپنے خاص طریقے پر اللہ پاک نے کوئی نظام فرمایا اور اس نظام کا کوئی اشارہ ان کے شیخ کو دے دیا۔ چنانچہ اچانک ایک دن ان کے شیخ مرشد نے ایک چھوٹی سی گیہوں کی بوری اپنے اس مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ عبد المالک قریشی کے پاس دے دی۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اس کو ہمارے یہاں کی زبان میں گنٹو یا گنٹو کہتے ہیں، جس میں 10 کلو کے قریب گیہوں آتا ہے، چھوٹی سی بوری وہ بھیجی اور ساتھ میں ایک پیغام اور ایک حکم بھیجا کہ اس بوری کو کسی چھوٹی سی کوٹری میں رکھ دو اور دروازہ بند رکھنا اس کا، اور ساتھ میں ایک رکا لکھ کے بھیجا، اس رکے کے نیچے بھی حضرت فرماتے ہیں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور کہا کہ اس بوری کو اور رکے کو اس کوٹری کے اندر ڈال دو، دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ کبھی دروازہ مت کھولنا اور ایک سوراخ کر لو, اس کے اندر سے گیہوں نکالتے رہنا. حضرت خواجہ عبد المالک قریشی نے اپنی مسجد میں نماز کے بعد باوضو حالت میں ہمارے حضرت دامت برکاتہم کو یہ واقعہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ 40 سال ہو گئے ہیں ہم اسی سوراخ سے گیہوں نکال نکال کر پوری خانقاہ کو کھلا رہے ہیں, خود کھا رہے ہیں, آج تک وہ گیہوں ختم نہیں ہوا. وہ يتولى الصالحين, اللہ صالحین کا سرپرست. اللہ جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہوا, خون کی ندیاں بہ گئیں دونوں طرف, بہت سے بے گناہ انسانوں کا خون بہا, اس طرف مسلمان مار رہے تھے اور ادھر غیر مسلم مسلمانوں کو مار رہے تھے. یہ بات کہیں نہیں ہے کہ ظلم صرف ایک ہی طرف ہوا, ظلم دونوں طرف ہوا. ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے جو دادا پیر اور خسر محترم ہیں تھے حضرت مولانا عبد المالک صدیقی, اے میرے اللہ ان کی کچھ برکتیں ہمیں بھی عطا فرما. میرے والد جماعتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبد المالک صدیقی کے بارے میں عجیب احوال سناتے تھے, اس وقت اس کا وقت نہیں ہے, یہ تو جاننے والے جانتے ہیں اور انشاءاللہ میدان حشر میں پتہ چلے گا کہ حضرت مولانا الیاس نور اللہ مرقدہ کے ساتھ جو اللہ کی خاص تائید ملی اور جو اللہ پاک نے ان کے ذریعے پورے عالم کے اندر دین کی جو عمومی محنت کرائی, اس میں حضرت مولانا عبد المالک صدیقی کی نسبت کا اور سلسلے عالیہ نقشبندیہ کی نسبتوں کا اور ان مشائخ اور بزرگوں کی دعاؤں اور توجہات کا بھی کتنا ہاتھ. وہ ایک عجیب ملاقات ہوئی تھی دیوبند میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت مولانا عبد المالک صدیقی. یہ باتیں تو اس وقت بیان نہیں کرنی, ان کا ایک سنایا ہوا واقعہ جو انہوں نے خود ہمارے حضرت کو سنایا وہ سنانا چاہتا ہوں. ان کا علاقہ دہلی کے قریب تھا جہاں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا غازی آباد میں. بہت بری طرح گر گیا تھا وہ اس وقت غیر مسلموں سے, وہ جو خون ریزی کا وقت تھا بٹوارے کے وقت, تو حضرت مولانا عبد المالک صدیقی وہیں موجود تھے. اپنے مدرسے کے اساتذہ اور طلبہ سے صرف یہ کہا کہ سب دروازے بند رکھو, کوئی تم میں سے باہر نہ نکلے, اللہ کی طرف متوجہ رہو, تم کسی پر ظلم نہ کرو, اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعائیں مانگو, اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں. اس شدید ضرورت سے مدرسے کے استاد کو باہر نکلنا پڑا تو وہ مجبوراً باہر نکلے. ان کو ایک غیر مسلم ایک سکھ نظر آیا اور سکھوں ہی سے زیادہ مارکا چل رہا تھا, تو پہلے پہل تو ان استاد کے دل میں ایک ہلکا سا خوف آیا کہ میں نے اپنے بزرگ کی ہدایت کے خلاف ورزی کی ہے, باہر نکل آیا ہوں. انہوں نے منع کیا تھا کہ مدرسے کے باہر کوئی نہ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غلطی کی سزا میں مجھے نقصان پہنچے. فوراً انہوں نے استغفار کیا, اللہ تعالیٰ کے متوجہ ہوئے, دل کے اندر پھر سے ہمت آئی اور وہ اپنا سفر جاری رکھا, چلتے رہے. یہاں تک کہ جب دونوں قریب آ گئے تو اس سکھ نے بجائے حملہ کرنے کے ان سے پنجابی زبان میں ایک بات پوچھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم مدرسے والوں نے کوئی بہت بڑی فوج بڑھا لی ہے؟ تو یہ بہت حیران ہو گئے. ان کا بھائی کیا مطلب, آپ کیوں پوچھ رہے ہو سردار جی یہ بات؟ کہنے لگے ہم لوگوں نے 100-150 آدمیوں لے کر اب تک 3 مرتبہ تمہارے مدرسے پر حملہ کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ چکے ہیں. جب بھی ہم مدرسے کے صدر دروازے کے قریب آتے ہیں ہمیں کئیوں کی تعداد میں لوگ تلواریں لیے ہوئے اور نیزے اور بلبم لیے ہوئے بالکل تیار نظر آتے ہیں اور ہم بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. تم نے کہاں سے مولوی لوگوں یہ فوج بلائی؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ اپنے نیک بندوں کی سرپرستی فرماتے ہیں، سرپرست بنتے ہیں. اے میرا نفس، میں اس سے بھی کہتا ہوں اور ہاں سب سے بھی کہتا ہوں، اے لوگوں اللہ کی سرپرستی کو قبول کر لو، اللہ کو اپنا سرپرست بنا لو اور اللہ کو کافی سمجھ لو. بہت عجیب رونا آتا ہے جب قرآن کی آیت نظر سے گزرتی ہے، الیس اللہ بکافی عبدا. اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے، کیا اللہ اپنے ایک بندے کی مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے اللہ؟ باپ پر بھروسہ، بھائی پر بھروسہ، چچا پر بھروسہ، ماموں اور خالو پر بھروسہ، اور فلانے اور فلانے پر بھروسہ، اور ہم کو اگر نہیں بھروسہ ہے تو اللہ پر نہیں بھروسہ. بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی. بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کہتے کفر کس کو ہے؟ خالی مندر میں جا کے گھنٹہ بجانے کو کفر ہے؟ پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، کسی کتے کے یا کسی جانور کے گلے میں رنگ برنگ کا پتا پڑا ہوا ہو تو لوگ اس کو بھوکا دیکھ کر بھی کچھ کھلاتے نہیں، یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو اپنے مالک کے گھر کھا لے گا. یہ عام رواج، ہم نے اپنے گلوں میں پتہ نہیں کس کس کے غلامی کے پٹے ڈال رکھے، اور ان پٹوں کے ساتھ ہم جب پریشان پھرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں پریشان دیکھتا ہے اور نظر پھیر لیتا ہے کہ جس کا پٹا ہے اسی سے مانگو، مجھ سے کیا مانگنے آئے ہو؟ جس کے غلام ہو، جس کی امیدیں کرتے ہو، جس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہو، اس سے مانگو. میرا پٹا ڈالا ہوتا تو میں سرپرستی کر کے دکھاتا، پھر ایسی سرپرستی کرتا کہ تجھے دنیا میں کسی کے سامنے کاٹا یا گدائی پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. کیسے ملے اللہ کی یہ سرپرستی؟ آخری بات، آج ضرورت کا احساس ہوا کہ نہیں ہوا؟ ذرا بتائیں، ابھی آواز نہیں ہے. واقعی ایک زندگی وہ ہے جو اللہ کو سرپرست بنا کر گزرتی ہے، ایک زندگی وہ ہے جو در بدر کی ٹھوکریں کھا کر گزرتی ہے. اللہ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کب سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، افراد بھی کھا رہے ہیں اور پوری امت بھی کھا رہے ہیں، کب سے؟ آج اے اللہ ہم توبہ کرنے آئے ہیں، آج ہم پریشان ہیں اور توبہ کرنے آئے ہیں. آج پتہ چلا کہ ہماری سب سے بڑی جو ہر جرم ہے وہ دو ہیں، آپ کو ہم نے سرپرست نہیں بنایا اور ہم نے نہیں بنایا. دو چیزیں ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا، ایک ایمان و یقین اور ایک زندگی کا نیک ہونا. زندگی پاک صاف بنے، صالح بن جانا، نیک بن جانا. وہ ہوا یتولی الصالحین. آسان راستہ ہے، آج ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ لیں اور آج پکا ارادہ کر لیں کہ اللہ اب ہم نیک بن کے رہیں. نیک بننے کے اسباب اختیار کریں اور نیک بننے کی بھرپور محنت کریں اور نیک بن جانے کے لیے اللہ سے رو رو کر روز دعائیں مانگیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں نیک بنا دے. اگر نیک بننا ہمارے اختیار میں نہ ہوتا تو اللہ نیک بننے کا ہم کو حکم ہی نہ دے. غریبوں پر زکات کا حکم غریبوں کو اللہ نے دیا نہیں, اس لیے کہ وہ نہیں کر سکتے. جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اپنا کام نہیں کر سکتا, میری بندی فلاں کام نہیں کر سکتی, تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم ان کو دے دیں. بڑے مہربان ہیں. نیک بننے کا حکم تو اللہ نے سب کو دیا, تاجروں کو بھی دیا, نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی دیا, شوہروں اور بیویوں کو بھی دیا, امیروں اور غریبوں کو بھی دیا, علماء کو بھی دیا, عوام کو بھی دیا, اماموں کو بھی دیا, مقتدیوں کو بھی دیا, پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نیک بننے کا حکم دیا, بے پڑھے لکھوں کو بھی نیک بننے کا حکم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک بننا ہم سب کے لیے آسان ہے. اگر نیک بننا ہمارے بس میں نہ ہوتا تو کیا اللہ ہم کو اس کا حکم دیتا اور کیا شرط لگاتا کہ نیک بنو گے تب تمہاری سرپرستی ہم کریں گے؟ شرط لگاتا اللہ سے؟ کیا اللہ کو اپنے بندوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھنا پسند آ رہا ہے؟ نیک بننے کے لیے ذرا دو کام کر لیجیے. سچے دل سے توبہ کر لیجیے, سچے دل سے توبہ کر لیجیے, مضبوط ارادہ کر لیجیے اور اللہ تعالی کو دکھا دیجیے کہ اللہ نیک بنے بغیر مجھے چین نہیں آ رہا. اللہ کو دکھا دیجیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی میرا بندہ سچا طالب ہے. اب جو انسان ایک ایک کچے گناہوں کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے, گناہوں کے ماحولوں سے بھی دور بھاگتا ہے, اپنے دوست بدل لیے, اپنے صحبتیں بدل لی, خراب صحبتیں چھوڑ دی, اچھی صحبتیں اختیار کر لی, خراب ماحول چھوڑ دیے, اچھے ماحول اختیار کر لیے, ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا, وقت ضائع کرنا چھوڑ دیا, جو بھی اسباب ہیں برائی کے ان کو چھوڑا اور نیک بننے کے جو اسباب ہیں, مثلا روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا, یہ نیک بننے کا سبب ہے. قرآن مجید میں ایک تاثیر ہے, جو بندہ محبت اور ادب کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے قرآن اس کو نیک بناتا چلا جاتا ہے. واہ 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 واہ, قرآن میں تاثیر ہے لوگوں, قرآن میں یہ تاثیر ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے, کیسے دور ہوگا وہ زنگ؟ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت سے. تو پتہ چلا کہ جو انسان روزانہ قرآن کی تلاوت کرے گا اس کے دل کا زنگ دور ہوگا, اور جس کے دل کا زنگ دور ہوگا وہ یقیناً نیک بنے گا. واقعی آسان نسخہ ہے کہ نہیں آپ بتائیں؟ روزانہ قرآن کی تلاوت. آج آپ سب ہاتھ اٹھا کر, بلکہ ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں, دل کے اندر کے ارادوں سے یہ کہیے اور ابھی دعا میں توفیق مانگیے, اے اللہ موت کے دن تک کوئی دن قرآن کی تلاوت میں ناغا آج کے نہیں ہوگا میرے اللہ, قرآن روز پڑھوں گا. کیا بتاؤں, الفاظ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اللہ کی ذات کی صحبت کیا دنیا میں ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب بیٹھ جائیں؟ فرض کیجیے کسی کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع مل جائے, کیا اس کے دل میں کوئی زنگ باقی رہے گا؟ جب اللہ والوں کی صحبت دل پلٹ دیتی ہے تو خود اللہ کی ہم نشینی, خود اللہ کی ہم جلیسی. کیا عرض کروں, قرآن مجید تقریباً اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہے. اس لیے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کی صفت ہے. کعبے کے دیدار سے بھی وہ پیری پیدا ہوگی, اگرچہ کعبہ بہت بڑا لیکن کعبہ مخلوق ہے, عرش مخلوق ہے, لوح و قلم مخلوق ہے, کرسی مخلوق ہے, انبیاء علیہ السلام مخلوق ہیں, لیکن قرآن اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ہے. صفت انسان کے اندر سے نکلتی ہے, انسان کے اندر سے نکلتی ہے, انسان اس کو بناتا نہیں ہے. ذات الہی کی صفت ہے قرآن مجید. اب روزانہ جو قرآن کے ساتھ بیٹھے گا گویا 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 ایک درجے میں اللہ کے قریب بیٹھ گیا, اللہ کی مجلس میں بیٹھ گیا اور اللہ کی نظر اس پر پڑ گئی. امام ربانی مجھے جیسا سانجی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ دلوں کے تسکیے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز قرآن کی تلاوت اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا الیاس نے اللہ مرکزہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تسکیہ اور شروع کو احسان کو گھر گھر عام کر دینے کا ایک عجیب طریقہ عنایت فرمایا, انہوں نے اس امت میں یہ آواز لگائی کہ ہر شخص روزانہ قرآن مجید پڑھے, ہر شخص روزانہ اللہ کی تسبیح بیان کرے, ہر شخص روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے. تو تلاوت کلام پاک اور اچھی نماز پڑھنا یہ بہت بہترین ذریعہ ہے. اور لوگوں شیطان کے ایک وسوسے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. یہ فتنوں کا زمانہ ہے تو اللہ والوں خانقاہوں تصوف اور ذکر و سلوک کی طرف جب لوگ متوجہ ہوتے ہیں نا تو شیطان خانقاہ کا تصوف کا سلوک کا ایک عجب غلط قسم کا مطلب ذہن میں ڈالنا شروع کرتا. کل ہی ایک صاحب کا فون ہے, ہو سکتا ہے وہ آج آئے بیٹھے بھی ہوں, کہ حضرت مجھے آپ سے بیعت کرنی. شام اور وہ مجھے بیعت عرفان کرنی ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو میں نے بھی آج تک نہیں کی, میں جانتا نہیں, میں تو بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں, آپ کسی اور شہر کو تلاش کریں. پھر کہنے لگے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں ذرا ترجمہ کر کے سارا زبان بولوں, کہنے لگے وہ مجھے خصوصی بیعت کرنی. میں نے کہا وہ بھی میں نہیں جانتا بھائی, میں تو بہت عام قسم کا آدمی ہوں, آپ کہیں اور جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو آج کل فتنوں میں کس شکل میں چل رہی ہے. کوئی بیعت رضوان کرا رہا ہے, کوئی بیعت عرفان کرا رہا ہے, کوئی اللہ کا دیدار کرا رہا ہے, کوئی نماز با جماعت کو غیر ضروری قرار دے رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے منہ سے نکلا ہوا پان کھاؤ اور حضور کا دیدار کرو. بہت بڑے علماء ایسے لوگوں کے فتنوں میں پڑ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ایک بات کان کھول کر سنیں, سادہ کا اللہ کے حکموں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا یہ ہے تصوف و سلوک. شریعت کے حکموں پر سادگی کے ساتھ عمل کرنا, نہ خواب دیکھنا, نہ اڑنا نہ اڑانا, نہ رونا نہ رلانا, نہ پرواز کرنا اور نہ دیدار کرنا, یہ سب فتنے ہیں شیطان کے. اصل کام ہے اللہ کی شریعت پر عمل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کی سنتوں پر عمل. جس نے یہ کر لیا, ڈرتا رہا, معافی مانگتا رہا, غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ لی, کوتاہی ہو گئی پھر رب کو منا لیا, راضی کر لیا, پھر آگے بڑھا, پھر غلطی ہو گئی, پھر اعمال کی پابندی اور کچھ معمولات کی پابندی کرتا رہا اور بہت زیادہ ان اوپر اوپر کی چیزوں کے چکر میں نہیں پڑا, وہ انسان انشاءاللہ بچ جائے گا اور اللہ کی سرپرستی اس کو حاصل. بہت کان کھول کر سننے کی ضرورت ہے اور ان باتوں کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. خانقاہ کا راستہ, تصوف و سلوک کا راستہ, اللہ والوں کے پاس جانے کا راستہ, یہ دنیا میں اللہ کے دیدار کا راستہ نہیں ہے. یہ تو کیا عرض کروں, یہ شعبے بازیاں, یہ ٹونے اور ٹوٹکے اور جادو اس کے لیے تو ایمان کی شرط نہیں ہے. ایک آدمی کافر ہو اور خنزیر کی غلاظت کھاتا رہے اور خاص قسم کی ریاضتیں کسی سادھو کے ساتھ بیٹھ کے کر لے, وہ یہاں سے آپ پر توجہ ڈالے گا, آپ وہیں جوش ہو جائیں. یہ بہت آسان ہے. کسی انسان کو گرا دینا یہ بہت آسان کام ہے, لیکن گرتے ہوئے کو تھام لینا یہ بہت مشکل ہے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکے. اس لیے ذہن کو صاف رکھیں اور اللہ کو راضی کرنے, گناہوں سے بچنے, تقویٰ حاصل کرنے کی نیت کر کے اللہ والوں کے پاس جائیں. ان کی مجلسوں اور بیانوں میں جائیں تو نیت توبہ ہو, اللہ کو راضی کرنا ہو اور شریعت پر عمل ہو. اللہ تعالیٰ بدعات سے, خرافات سے, شرکیات سے اور غلط قسم کی تمام باتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ کی سرپرستی حاصل کرنا اپنے اختیار میں, سچے دل سے توبہ کرنا, آج کے بعد سے اس بات کی کوشش کرنا کہ ہمارے دل میں اللہ کے باروں پر کوئی شک نہ آئے. بے شک اللہ تعالی اگر کسی کا سرپرست بن جاتا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے جو چند مثالوں میں ہم نے اور آپ نے سنا, اور ایسی لاکھوں مثالیں. اور دلچسپ بات یہ کہ ایسا اپنا دوست اللہ کا کو اپنا بنا لینا اور سرپرست بنا لینا, یہ اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھا. عجیب بات ہے, یعنی ادھر سے تو اوپن انویٹیشن ہے, کھلی دعوت ہے, صلاح عام ہے, یاران نقطہ دان کی, ادھر سے تو ہر ایک کو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ, میرے دوست بن جاؤ, میرے دوست بن جاؤ, مجھے اپنا سرپرست مان لو, یعنی میری ذات و صفات کا یقین اپنے دل میں بٹھا دو. یقین کیسے بیٹھے گا؟ یقین دو طریقے سے بیٹھتا ہے. اللہ کی قدرت کے بار بار زبان سے تذکرے کرنے سے, اور مصنوعی انداز سے تذکرے کرنے سے وہ یقین نہیں بنتا جو فطری انداز سے تذکرے کرنے سے یقین بنتا ہے. کیا مطلب مصنوعی انداز؟ اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, اپنی بیوی بچوں کا ذہن بناتے ہیں اور ان کے دل کو اللہ کا یقین سے بھرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت ہم کوئی بیان نہیں کرتے. کرتے ہیں اتنا اونچا تخت اور اتنا اونچا صوفہ اور آپ بیٹھ گئے اور سامنے بیوی بچے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, تو بیوی کو یاد آئے گا کہ کھانا پکانا ہے اور بچی کو یاد آئے گا کہ ہوم ورک کرنا ہے, اور وہ دعا کرے گی کہ اللہ ہمارے ابا کو لمبا بیان کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کھانا پکا کے ہوم ورک کر کے آخر میں آ کر دعا میں شریک. آپ کبھی اپنے گھر والوں کو یقین ان مصنوعی طریقوں سے نہیں بناتے. گھر والوں کو یقین ایک ماں نے اپنے بچے کا بنایا تھا, ایک معصوم سا بچہ اور ایک اللہ کی وفادار بندی. اس کو فکر ہو گئی کہ میرے بچے کا یقین ماحول کے تاثر سے خراب نہ ہو جائے, تو شروع سے اس نے ایک ایسا بنایا کہ بیٹے تمہیں دودھ چاہیے ہو, کھانا چاہیے ہو, اللہ سے مانگا کرو, ہر چیز اللہ سے مانگا کرو, میں اللہ سے مانگتی ہوں, اللہ دیتے ہیں. معصوم بچے کو آپ جو بتائیں گے وہ مان لے گا. ابھی اس کے بعد کوئی ڈگری تو ہے نہیں اللہ کے فضل سے. چنانچہ ایک ماں نے اپنے بچے کی عادت ڈال دی اور کھانا پکا کر کہیں چھپا دیتی اور کہتی کہ مانگو بیٹا اور خوب مانگ کے بعد ڈھونڈو, کہیں نہ کہیں ملے گا, اللہ پاک بھیجے. تو وہ کبھی یہ الماری کھولتا, کبھی یہ نعمت کھانا کھولتا, کبھی بستر کے نیچے دیکھتا, کبھی یہاں اس کو کھانا ملتا, کبھی وہاں کھانا ملتا, اور وہ دوڑتے جاتا, امی اللہ میں نے کھانا بھیج دیا, دعا قبول ہو گئی, یقین بنتا چلا گیا. ایک دن ماں بیچاری کسی گھر میں کہیں شادی میں گئی, دیر لگ گئی, اور وہاں سے واپسی میں دیر ہوئی تو اس کو یاد آیا کہ بچہ تو مدرسے سے واپس آ گیا ہوگا, اور آج اگر کھانا اس کو نہیں ملا تو اے اللہ میری پوری زندگی کی محنت برباد ہو جائے. اے اللہ یہی یقین بنانے کے لیے تو میں نے محنت کی ہے, میرے پکائے اور میرے رکھے بغیر آج آپ اس کو کھانا دے دیجئے تاکہ اس کا یقین بھی نہ ٹوٹنے پائے اور میرا یقین اور مضبوط ہو جائے. ماں نے جس طرح رو کر دعائیں مانگی, جب یاد آیا تو بھاگی, شادی کی محفل سے اجازت لے کر گھر آئی, گھبرائی ہوئی کہ بچہ بھوکا ہوگا, پریشان ہوگا, کیا ہوا ہوگا, اور آ کر دیکھا تو بچہ ٹھاڑ سے چھوڑا ہے. تو سوچا کہ بچے کو جگانے سے پہلے میں پہلے کھانا تو پکا دوں, تو دیکھا تو وہاں تو کھانے کے جھوٹے برتن رکھے ہوں, بڑی شاندار خوشبو آ رہی. احتیاطاً جا کے ماں نے اپنے بیٹے کو پیار بھی کیا, سوتے ہوئے بچے پہ چوما بھی, اور چپکے سے اس کے منہ میں کے قریب ناک لے گئی تو ایسی پلاؤ کی خوشبو آئی کہ ماں کے بھی منہ میں پانی آ گیا کہ بھائی یہ کیا. کہ جب بچہ جاگا تو ماں نے بچے سے پوچھا, بیٹا تو نے کیا کیا آج, کھانا تو نے کھا لیا تھا سونے سے پہلے؟ ہاں امی میں آیا, آپ تو تھی نہیں, تو آپ ہو یا نہ ہو میں نے اللہ پاک سے دعا مانگی, آپ نے سکھایا تھا, میں نے اللہ سے خوب دعا مانگی, اور آپ تھی نہیں تو آمین کہیں, تو اور زیادہ میں رویا کہ اللہ آج تو میرے اکیلے کی دعا آپ کو سننی پڑے گی, اے اللہ مجھے کھانا دے دیجیے, بس بھوک لگی ہے, میں مدرسے سے آیا ہوں. امی آج تو وہ کھانا مجھ کو ملا جو آج تک نہیں ملا تھا. ماں سجدے میں گر گئی, رب تیرا شکر ہے میرے بچے کے یقین کو ٹوٹنے سے بچا لیا. اس یقین کو بنانے کی محنت ماں نے مصنوعی بیانوں کے ذریعے نہیں کی تھی. یہ جو دعوت و تبلیغ میں پہلے نمبر میں یہ کہا جاتا ہے, غور سے سنیں اس بات, یہ جو کہا جاتا ہے کہ جتنا ہم اللہ کی قدرت کو بولیں گے اور جتنا اللہ تعالیٰ سے ہونے کے یقین کو بیان کریں گے اتنا ہمارے دل میں یہ یقین بنے گا, رب کعبہ کی قسم یہ بالکل صحیح ہے. لیکن اب جب یہ بیان ہمارے جیسا بیانوں کی طرح مصنوعی ہو گیا, اب اوپر اوپر کا ہو گیا, خانہ پوری کا ہو گیا, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تاثیر میں دیر لگ رہی ہو, اس کی تاثیر میں کمی آ گئی ہو. اس لیے گزارش ہے کہ خالی مسجد کے مصنوعی بیانوں تک یقین کی دعوت کو محدود نہ رکھے, اپنے دوستوں کے ساتھ یقین کی باتیں کریں, اپنی بیویوں کے ساتھ تنہائی کے بیڈ روم میں یقین کی باتیں کریں, اپنے بچوں کے ساتھ یقین کی باتیں کریں. جب بیوی کہے کہ اب آئندہ کیا ہوگا, اب یہ تو بڑا مسئلہ ہے, اسکول کی فیس کا مسئلہ ہے, علاج کا مسئلہ ہے, بہترین موقع ہے, آپ اپنی اس بیوی کے دل کو اللہ کے یقین سے بھرنے کی کوشش کریں. ڈانٹے نہیں, پھٹکارے نہیں, اس کا معصوم سا دل ایک برتن ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, چاہے تو اس کے دل میں نفرت ڈال دیں, چاہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دیں. آپ کہیں تم بھی تو ایمان والی ہو, میں بھی ایمان والا ہوں, ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے اللہ کے خزانوں میں سب ہے, مانگ رہا ہمیں اس سے چاہیے, ہمارا بچہ بیمار ہے, علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, آؤ بچہ تھوڑا سا اس وقت سو گیا ہے, ہم دونوں دوڑ کر چادر حاضر پڑھ کے اللہ سے مانگے, تم اپنا آنچل پھیلاؤ, میں اپنے دامن پھیلاؤں, اور اللہ سے کہوں مجھ غریب کے بچے کے علاج کا انتظام کر دیجئے. تم یقین کرو, دیکھنا کیسے انتظام ہوگا, اور پھر دیکھیے گا جب آپ کی بیوی کا بھی یقین بنے گا, اور اب دو یقین والی دعائیں اللہ کے ساتھ جائیں گی, اور فرشتے تیسری مرتبہ وہاں آمین کہہ رہے ہوں گے, تو بچے کو شفا اللہ تعالیٰ اپنے رضوان غیب سے عطا فرمائے. یقین کا مذاکرہ صرف بیانوں میں مصنوعی طور پر نہیں ہونا چاہیے, یقین کا مذاکرہ بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, گھر میں کچن میں کھڑے ہو کر, سلائی مشین پر بیٹھ کر, کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ کر, اخبار پڑھتے ہوئے بیٹھ کر, ٹرین میں چلتے ہوئے بیٹھ کر, ہر وقت اسی طرح کی باتیں کریں. بچے اپنے ماں باپ سے کریں, ماں باپ اپنے بچوں سے کریں, بھائی اپنی بہنوں سے کریں, بہنیں اپنے باپ سے کریں. لوگوں ہم نے جب سے اس موضوع کو صرف بیانوں کا موضوع بنا لیا اور گفتگو کا موضوع نہیں رہا, اللہ نے طے کر لیا یہ سب تمہاری بناوٹ ہے, یہ سب تمہاری بناوٹ ہے. اگر واقعی تم میرے یقین کے تذکرے سے اپنے یقین کو بڑھا رہے ہوتے تو گھر میں باتیں کر رہے ہو, کیونکہ تمہارے دل سے جو لگی ہوتی ہے وہ تو تم اس وقت باتیں کرتے ہو جن چیزوں کی فکر سوار ہوتی. تم پتہ چلا اللہ کی سرپرستی حاصل کرنے کا پہلی شرط یقین والا بننا, اور یقین بنانے کی پہلا طریقہ آپس میں یقین کی باتیں کرنا. شک کے اس ماحول میں جتنا ہم یقین کی باتوں کو بولیں گے اتنا اللہ ہمارے دلوں کو شک سے محفوظ رکھے گا اور یقین سے بھر دے گا. دوسرا طریقہ ایمان و یقین کے بنانے کا کثرت ذکر ہے. جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر معانی کے پورے دھیان کے ساتھ 100 مرتبہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ جب دہراتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اور جب وہ اس وقت یہ تصور کرتا ہے کہ میں غیر اللہ کے یقین کو اور اس کی محبت اور تاثر کو اپنے دل سے نکال کر پھینک کر اس کے اندر اللہ کی یقین بھر رہا ہوں, تو اس تصور اور قوت خیال کی برکت سے اس کے دل میں وہ یقین بڑھتا چلا جاتا ہے اور شک نکلتا چلا جاتا ہے. کثرت دعوت اور کثرت ذکر یہ یقین کے بنانے کا ذریعہ ہے. کثرت دعوت اور کثرت ذکر میں تضاد نہیں ہے. اگر دعوت ذکر کے بغیر ہوگی تو وہ دعوت نہیں ہوگی, اور ذکر اگر دعوت کے بغیر ہے تو اس کے اندر وہ اجتماعی تاثر سے اپنے آپ کو بچا لینے کی متاثر ہے. ہم جس دور میں جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مجددی نسبت کا حامل ہم نے سے ہر ایک کو اپنی خزانے غیب سے ہماری استعداد اور ضبط کے مطابق بلکہ اپنی قوت اور قدرت کے خزانوں کے مطابق بنا دیا ہے. اللہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ ہم کو باطل تاثر سے کو کاٹ کرنے کے لیے اور اپنے دل کو یقین سے بھر دینے کے لیے اور دنیا کے اندر ان ظاہری مادی تمام لشکروں سے ٹکرا جانے کی اور فتح پا لینے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہمیں کثرت دعوت کی بھی ضرورت ہے اور کثرت ذکر کی بھی ضرورت ہے. اور کثرت دعوت کے سلسلے میں اس عاجز کی یہ بات اللہ کرے آپ کو یاد رہے, میں بیانوں کے خلاف نہیں ہوں, بیان ہونے چاہیے, کاش ہر بیان کرنے والا بیان کرنے سے پہلے مراقبہ کرے, صحیح نیت کرے اور اس وقت توجہ کے ساتھ یہ کہے کہ میں یقین کو بیان اس لیے کروں گا کہ میرے دل میں یقین اتر جائے, میں دھیان سے نماز پڑھنے کے مسئلے کو اتنا بیان کروں گا کہ میرے دل میں سے شوق آ جائے, میں ہی وہ ذکر کی فضیلت اس طرح بیان کروں گا کہ میرے دل میں اس کا شوق آ جائے اور اہل علم اور اہل ذکر کی قدر میرے دل میں آ جائے, ان کی عظمت سے میرا سینہ بھر جائے, میں اس طرح بیان کروں گا. علم و ذکر کی فضیلت اس طرح بیان کرنا کہ جیسے کوئی مصنوعی رٹا ہوا مضمون ہے, اس سے دوستو ثواب مل جائے گا لیکن شاید وہ کام نہ چلے, وہ بات نہ پیدا. پھر تنہائیوں میں ذکر کرنا, تنہائیوں میں مضمون کو یاد کر کے معنی کے دھیان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کا ذکر کرنا یہ یقین سے دل کو بھر دیتا ہے. دوسری چیز ہے صالح بننا, نیک بننا. اب اس نیک بننے کے سلسلے میں مختصر ایک بات سن لیجئے, ہم میں سے ہر آدمی 2-4 گناہوں کے امکانات میں پھنسا ہوا ہے. یہ کتنی اچھی خبر ہے کہ ہم 100 گناہوں میں نہیں پھنسے ہوئے. ہر آدمی 100 گناہوں میں نہیں پھنسا ہوتا, ہر آدمی 2-4 گناہوں میں پھنسا ہوتا. کسی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ قابو نہیں ہوتی, کسی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غصہ قابو نہیں ہوتا, کسی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ گندے گندے خیالات آتے ہیں, شہوت قابو میں نہیں ہوتی, کسی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی دوسرے کی ترقی دیکھ کر جلن ہوتی ہے, کسی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. 2-4 گناہ ہوتے ہیں جس میں ہر آدمی پھنسا ہوتا ہے. سب آدمی سب گناہوں میں پھنسے ہوئے نہیں ہوتے. عالم وکیلوں کے گناہوں میں پھنسا ہوا نہیں ہوگا, تاجر کے گناہوں میں پھنسا ہوا نہیں ہوگا, مزدور کے گناہوں میں پھنسا ہوا نہیں ہوگا, مرد عورتوں کے گناہوں میں پھنسے ہوئے نہیں ہوں گے, عورتیں مردوں کے گناہوں میں پھنسے ہوئے نہیں ہوں گے. ہم میں سے دو چار گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم میں سے بہت سے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. اگر اپنے کو صالح بنانا ہے, کتنی آسان تدبیر یہ عاجز اپنے اکابر کے وسیلے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے کہ ان 2-4 گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینے کی قسم کھا لیجیے اور یہ طے کر لیجیے, جب کبھی دوبارہ وہ گناہ ہوگا میں اپنے کو سزا دوں گا, اب میں اپنے کو ان پنشڈ اور ان ٹچ نہیں چھوڑوں گا, بہت ہو گیا, انف از انف. اب جب میں ایک مرتبہ بھی نام احرم کو دیکھ لوں گا تو میں پھر اس رات دن ناشتہ نہیں کروں گا, کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں اللہ کو راضی نہ کر لوں, میں جب تک میں اللہ کو منا لوں, جب تک میں توبہ نہ کر لوں تب تک میں اپنا کھانا نہیں کھاؤں گا. کتنا آسان ہے. دو چار دفعہ ذرا اپنے کو سزا دے کے دیکھیے, پھر وہ گناہ آسانی سے نہیں ہوگا. نفس کا ایک حصہ وہ گناہ یاد دلانا چاہے گا تو نفس کا دوسرا حصہ جس کو کھانا بہت اچھا لگتا ہے وہ کہے گا مر جائے گا بھوکا, یہ گناہ مت کروا. ہاں مر ڈالے گا یہ آدمی, بڑا سخت ہے, کوئی اور گھر دیکھ. ایک شخص نے آ کر شکایت کی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول مجھ کو آتے جنات بہت پریشان کر رہے, مکان میں عجیب طرح کے جنات. یہ موضوع چھوڑ گیا کہ میں بتاؤں, جھوٹے عاملوں سے اللہ امت کو بچائے. الحمدللہ کئی کروڑ ہر علاقے میں ہیں خبیر کہیں کے. اگر مجھے 24 گھنٹے کی حکومت مل جائے تو سب سے پہلے انہیں کو قتل کروں گا, چاہے وہ خانقاہ کے خادی میں کیوں نہ. جھوٹے مکہ کذاب ابن کذاب, پکے جھوٹے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کسی نے کہا کہ میرے گھر میں جنات. آپ نے خط لکھا. سبحان اللہ, ہذا کتاب من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى من طرق دار ابی دجانہ. یہ خط ہے اللہ کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں کے نام جو ابو دجانہ کے گھر پر آتے جاتے ہیں. ان صحابی کا نام ابو دجانہ تھا. یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے, توحید کا قائل ہے, اللہ کی بندگی کرتا ہے. جو لوگ بھی اس گھر میں آتے ہیں ان کو محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے والے بندوں کے گھروں کو چھوڑ کر ان گھروں میں جائے جن گھروں میں بت پرستی ہو. یہ خط لکھا آپ نے اور فقط والسلام. حضرت ابو دجانہ سے کہا کہ جا کر اس خط کو اپنے گھر کے دروازے پر ٹانگ. حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد کے ملائکہ میرے گھر میں آتے ہوں تو آتے ہوں, سبحان اللہ, ان سب سے چھٹی مل گئی. ذرا غور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں یہ لکھا کہ یہ بندہ ایسا ہے. غور کریں, غور کریں, یہ بندہ ایسا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اگر وہ بندہ ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے رسول اس کے لیے نہ لکھتے. جن گھروں سے ہم آسیب بھگانا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی اللہ والے کی دعائی میں وہاں آسیب بھیجے ہوں. یہ سودی کاروباری ہے, پکڑو اس کو, پیٹ میں گھس جاؤ, اس کے ناف میں درد کرو. اب لکھ پہ لکھنے کا بھی سلیقے جل نہیں, کچھ کرتے رہو. وہ تو حاضر کتاب من محمد رسول اللہ بھیجا ہوا ہے. کہاں سے یہ موضوع نکلا پتہ نہیں, کسی عامل کے اثر سے میں یہ موضوع بولنے لگا. اللہ بچائے, ہو سکتا ہے کوئی بیٹھا گھور رہا ہو کہ میں بھی بیٹھ گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہام وعین اللام ومن شر حاسد اذا حسد. لا الہ غیر, لا الہ غیر, لا الہ غیر. یقین کامل, اپنے دل کو یقین سے بھرنا کثرت دعوت اور کثرت ذکر کے ذریعے, اور اپنے عمل کو, اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانا, صالح بننے کی. صالح بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اور ہر آدمی چند گناہوں میں پھنسا ہوتا ہے, یہ میں عرض کر رہا ہوں. ان چند گناہوں سے چھوڑ دینے کا وعدہ کر لیجیے اور اپنے آپ کو سزا دینے کا معمول بنا لیجیے. واقعی کچھ سزا, کسی کو غصے کی بیماری اور وہ بلا وجہ اپنی بیوی کو ڈانٹ دے, بچوں کو ڈانٹ دے, کچھ کر دے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سزا دے. اپنے نوکروں کو ڈانٹ دیا, اب باپ نے اپنے نوکروں سے معافی مانگے گا سب کے سامنے تو بہت ذلیل ہوگا, لیکن جب وہ بہت ذلیل ہوگا تو دوبارہ وہ گناہ آسانی سے نہیں کرے گا. یہیں پہ تو موضوع چھڑا تھا کہ ایک طرف کا نفس جب دوبارہ اس پرانی عادت کے مطابق
غصہ دلائے گا یا بدنظری کرائے گا تو دوسرا نفس کہے گا کہ بابا کوئی اور گھر دیکھو، اس سے یہ گناہ مت کراؤ یہ مرغا بنا دے گا، یہ بھوکا مار دے گا۔ ہم چونکہ بار بار گناہ کرتے ہیں اور اپنے کو کوئی سزا نہیں دیتے، اس لیے گناہ نہیں چھوڑتے۔ ہم نے یہ سوچا ہے، میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کی اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت کوئی عمل بتا دیجئے گناہ چھوٹ جائیں، بڑی ذہن ہے، کچھ منتر پڑھیں اور ہم اللہ کے ولی بن جائیں۔ ہمیں نفس سے لڑنا نہ پڑے، اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرنا نہ پڑے، یہ نہیں ہوگا، یہ بالکل نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط راستہ ہے۔ کوئی عمل اور کوئی وظیفہ نہیں بتایا جائے گا، وظیفہ اور عمل صرف یہ ہے اپنی ہمت کو استعمال کرو۔ آخر تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو سخت محنت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کتنی سخت محنت ہوتی ہے ایک MBBS MD MS کرنے والے کو، کتنی شدید محنت کرنی پڑتی، تب جا کر وہ بنتا۔ کوئی انجینئر بنتا ہے، کتنی سخت محنت کرنی پڑتی۔ تو ایک انجینئر اور ڈاکٹر بننے کے لیے انسان کو اپنی ہمت اور قوت ارادی کو کام میں لانا پڑتا، تو ایک مومن اور صالح بننے کے لیے کیا ہم کو اپنی ول پاور کو اور قوت ارادی کو استعمال کیے بغیر ہم بن جائیں گے؟ کیا ہم ڈاکٹر بننے کے لیے بھی کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں؟ حضرت کوئی عمل بتا دیجئے میڈیکل کالج میں داخلے کے بغیر ہم ون ڈے میچ دیکھتے رہیں زندگی بھر اور ڈاکٹر بن جائیں، کوئی عمل بتا دیجئے۔ انشاءاللہ آپ اگر 743 دن بھی الٹے لٹکو گے تب بھی ڈاکٹر نہیں بنو گے، پاگل خانے میں ضرور چلے گا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنی محنت کر کے فتح حاصل کرو، یہ دنیا ایسی بنائی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمت سے کام لو، محنت کرو۔ تو صالح بننے کے لیے سب سے پہلے گناہ چھوڑنا، اور گناہ چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے توبہ اور ہمت، اور ایک واضح طریقہ، جن گناہوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں جب بھی وہ گناہ ہم سے اب ہوں توبہ کے بعد، تو اپنے آپ کو کوئی سزا ضرور دیں، کچھ نہ کچھ اپنے نفس پر جرمانہ ضرور لگائیں، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں اور پھر سے کوشش شروع کر دیں۔ اس میں مدد ملتی ہے کن باتوں سے؟ اس میں مدد ملتی ہے کسی معالج کی رائے مشورے سے۔ کوئی اگر بتاتا رہے کہ ہمارا اب یہ حال ہے، اب گناہ فلاں والا کچھ کم ہو گیا، فلاں والا نہیں چھوٹ پا رہا، کیا کریں، تو وہ کچھ ترکیب بتائے گا قرآن و سنت کے مطابق، اس میں اس کی مدد ملتی ہے۔ اس میں نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی مدد ملتی ہے، اس میں اللہ کا دھیان صبح و شام کرنے سے بھی مدد ملتی ہے، اس میں موت اور آخرت کے حالات کے مراقبے سے بھی مدد ملتی ہے۔ اور یہی چیز ہے جن کے مجموعے کا نام لوگوں نے تصوف رکھا ہے۔ تصوف الگ کوئی چیز نہیں ہے، خانقاہ الگ کوئی چیز نہیں ہے، تقویٰ حاصل کرنے کا پرانی اور نبوی رابطہ ہے، اس کا نام تم جو چاہے رکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان وضاحتوں کو ہمارے دل و دماغ میں بالکل پیوست کر دے۔ آخر میں ایک بار پھر خلاصہ، تمام بھائیوں بہنوں عزیز بچوں اور بچیوں کی خدمت میں، اور ان سب سے زیادہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے محتاج سمجھ کر یہ عاجز یہ سبق بار بار دہرا رہا ہے، اللہ کی سرپرستی مل جائے تو دنیا میں مزے آ جائیں، اور سرپرستی مل سکتی ہے شرط ہے ایمان اور صلاح، اور ایمان و یقین بنانے کا راستہ کثرت دعوت اور کثرت ذکر، اور صالح بننے کا راستہ توبہ ترک معافی، مضبوط ہمت، بلند ارادہ، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جانا، اور اللہ کے بندوں سے اپنی بیماریوں کا تذکرہ کر کے رازداری کے ساتھ ان سے اپنا علاج دریافت کرنا، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا، اور کوشش کو ناکافی سمجھ کر اللہ کے سامنے بار بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ راستہ ہے ایمان اور صالح بننے کا، مومن اور صالح بننے کا، اور مومن اور صالح بننے کے بعد اللہ کی سرپرستی یقیناً حاصل ہوگی, جیسے بی بی مریم کو حاصل ہوئی تھی, جیسے بی بی حاضرہ کو حاصل ہوئی تھی, جیسے دو یتیم بچوں کو حاصل ہوئی تھی, جیسے عمر ابن عبدالعزیز کے ان بچوں کو حاصل ہوئی تھی, اور جیسے اس گاؤں کے مدرسے کے استادوں اور طلبہ کو حاصل ہوئی تھی, اور جیسے اس اللہ کے بندے کو حاصل ہوئی تھی جس نے مدتوں فاقے برداشت کیے مگر ان اللہ مع الصابرین پر یقین کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سرپرستی روزی کے خزانے ایسے کھول دیے کہ سچوں نے بیان کیا ہے اور اللہ کے بارے میں بیان کیا ہے, اس لیے شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آنکھوں کو بند کر لیں, اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھیں, انسان جب اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھتا ہے تو اس کو اپنی حقیقی تصویر نظر آتی ہے. ذرا اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھیں, تصور کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں, خوشی اور شکر کے جھنڈے سے کہہ رہا ہے اللہ. Yeah.
اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی دوں گا تجھے بخش دوں گا تجھے اے ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے مشکلیں حل کرو مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا
محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کی بندی آپ کے حضور میں حاضر ہیں, خطا کار ہیں قصوروار ہیں شرمندہ ہیں پچھتا رہے ہیں. اے اللہ اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, اے اللہ کوئی نہیں ہے میرے اللہ, معاف فرما دیجیے. اے اللہ آج سن لیجیے, آج مان جائیے, آج راضی ہو جائیے, آج ہماری توبہ قبول کر لیجیے میرے اللہ, کر لیجیے میرے اللہ. اے میرے مولا, اے میرے اللہ, سب گرمی میں چڑھ کر آپ کی یہ بندے اور بندیاں آئے ہیں میرے مولا. یہ احسان نہیں کیا انہوں نے, بات یہ ہے کہ جب گرمی کی دوپہر میں کوئی بھکاری اے اللہ کسی کوٹھے والے کو پکارتا ہے تو اے اللہ گھر کا بچہ جب دروازہ کھول کے جھانکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بیچارہ بھکاری گرمی میں جھلس رہا ہے, پسینہ بہ رہا ہے, تو بچہ بھی گھر میں آ کے کہتا ہے امی جلدی دروازہ کمرہ کھولیے اس کو بٹھائیں, وہ بہت گرمی میں آ رہا ہے میں اس کو پانی پلاؤں, میں اس کو شربت پلاؤں. اے رب کریم دوپہر میں آئے ہوئے بھکاریوں پر اے اللہ جب آپ کے بندے بھی رحم کھاتے ہیں تو اس گرمی کے دوپہر میں یہ جو بھکاری اور بھکارنے آئے ہیں اور جو آپ کے دروازے پر اتنی دیر سے دستک دے کر اب دامن پھیلا کر کھڑے ہیں, اے رب کریم, اے کریم رب, اے داتا, اے مالک الملک, آج ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے, آج ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے, آج ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے, آج ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے. اے اللہ ہم نے آپ کو اپنا سرپرست نہیں بنایا اور اللہ اس کی بہت سزا بھگت لی. اے اللہ تماشا بن گئے ہم, در در کی ٹھوکریں کھا لی. اے اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں, اب آپ کو اپنا سرپرست بنانا چاہتے ہیں. اے اللہ ہم کو اپنا سرپرست
اے رب اپنے ہمارا سرپرست بن جائیے اور ہم کو وہ ایمان اور وہ صلاح عطا کر دیجئے, دے دیجئے میرے اللہ, دے دیجئے اے اللہ, 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 اتنا بڑا رب کہاں ملے گا اور ایسے ٹوٹے پھوٹے سائل کہاں ملیں گے؟ اے اللہ, ان گنہگاروں کو ایسا رب نہیں ملے گا اور شاید اس رب کو ایسے خطا کار بندے اور بندیاں بھی کہیں اور نہ ملے. ہم بہت مجرم ہیں, ہم بڑے نالائق ہیں, ہم بہت نالائق ہیں. اے میرے اللہ, آج معاف فرما دیجیے, اپنی پناہ میں لے لیجیے, اپنی امان میں لے لیجیے. اے اللہ, آپ کے بندے اور بندیاں بہت سی دنیاوی پریشانیوں میں بھی ہیں. اے میرے اللہ, ہماری بہت سی ضرورتیں ہیں. اے رب کریم, ہماری ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما دیجئے, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. جتنے پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما, جتنے بیمار ہیں ان کو مکمل صحت اور شفا عطا. اور اللہ, جو بیچارے مقروض ہیں, جن کے کاروبار نہیں چل پا رہے, اے رب کریم ان کے لیے بابرکت حلال اور اللہ طیب روزی کے دروازے کھول دیجیے, ان کے قرضوں کو ادا کروا دیجیے. اے اللہ, کے قرضوں کو ادا کروا دیجیے. اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب, جن کے اندر جھگڑے خاندان میں ہیں یا کسی اور سے ہیں, ان کے اندر دو جن درمیان میں الفت اور محبت پیدا کر دیجیے. اے اللہ, دلوں کو ملا دیجیے. اے اللہ, دلوں میں جوڑ پیدا کر دیجیے. اے اللہ, دلوں میں جوڑ پیدا کر دیجیے. اے اللہ, دلوں میں جوڑ پیدا کر دیجیے. اے میرے رب, اے میرے رب, دینی مراکز اور اللہ دین کے کام کے بہت سے مرکزوں اور خانقاہوں کی جو ضروریات ہیں, اللہ خزانے غیب سے ان کو پورا کر دیجئے, خزانے غیب سے ان کو پورا کر دیجئے. اے رب کریم, ہمارے اور ہمارے تمام ٹوٹے پھوٹے کاموں اور ہمارے اہل خانہ اور ساتھیوں کے سرپرست بن جائیے, بن جائیے میرے اللہ, بن جائیے میرے اللہ, بن جائیے میرے اللہ. ہمیں کسی مخلوق کے حوالے مت کیجیے, ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہ بننے دیجیے, ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہ بننے دیجیے. محتاج کا محتاج بننا بالآخر ذلیل کرتا ہے, اور اللہ غنی کا محتاج بننا, اے اللہ, یہ غنی کر دیتا ہے. اے اللہ, آپ تو ہم کو اپنا محتاج بنائے رکھیے. اے اللہ, اے اللہ, دین کے کاموں کے لیے, اے اللہ, دین کے کاموں کے لیے ایک مسجد اور ایک دینی مرکز کے بننے کے لیے, اور اللہ علماء کی تربیت کے لیے, اور اللہ افراد کار تیار کرنے کے لیے نہ جانے کتنے اسباب و وسائل کی, اور نہ جانے کتنے مخلص اور باصلاحیت رفقا اور افراد اور اعوان و انصار کی ضرورت ہے. اے رب کریم, اے رب کریم, ایسے کام ہیں جن کے کام مخلوق کے سامنے, جن کے بارے میں اشارہ کرنے سے بھی شرم آتی ہے. اے رب کریم, اپنی غیب سے اللہ اپنے غیب کی ضرورتوں کو پوری فرما, خزانے غیب کی ضرورتوں کو پورا فرما. اور اللہ, ہمارے اکابر جو کچھ چاہ رہے ہیں اللہ, وہ سارے کام ان نیک لوگوں کی تمناؤں کے پہل یہاں سے پورا کروا دیجئے, پورا کروا دیجئے. اللہ, ہماری فاسقانہ زندگی کو نیکوں کی تمناؤں کے پورے ہونے کے درمیان حائل نہ ہونے دیجئے, حائل نہ ہونے دیجئے, ہم کو بھی نیک بنا دیجئے. اے اللہ, آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں وہ آئے ہیں جو بہت سے چیزوں کے لیے, ضروریات کے لیے, اپنے اور اپنوں کے لیے کچھ دعائیں کرانا چاہتے تھے, کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, لکھ کے دینا چاہتے تھے نہیں لکھ سکے. اے اللہ, آپ کے نیک بندوں سے, ہمارے اکابر سے, اور اللہ ان کے ہم جیسے چھوٹے غلاموں سے, آپ کے بندے جو دعا کرانا چاہتے ہیں, اے رب کریم ان تمام دعاؤں کو قبول فرما دے, قبول فرما دے, قبول فرما دے, ان مرادوں کو پورا فرما دے, ان مرادوں کو پورا فرما دے, ان مرادوں کو پورا فرما دے. اے اللہ, آج ہم سچی توبہ کرنے آئے ہیں, اللہ ہم توبہ کرنا ہے, اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے, توبہ کی توفیق عطا فرما دے, توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, اے اللہ, اپنے کرم سے ہم کو توبہ کو نبھانے اور اللہ وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.